نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون سوره نحل جاری ہے. سورت کا دعویٰ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب وان قریب واقع ہونے والا ہے, اور عذاب کا واقع ہونا بالکل قطعی یقینی ہے. آپ عذاب کو جلدی نہ مانگے. سورت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں نفی شرک فی تصرف کا بیان ہے, اور دوسرے حصے میں نفی شرک فعلی کا بیان ہے. اور سورت کے اندر اس بات توحیدی باری تعالی ہے. اس بات توحیدی باری تعالی کے لیے سورت میں دلائل عقلیہ زیادہ بیان کیے گئے ہیں. تقریباً 22 آیات میں 22 دلائل عقلیہ سورت میں بیان کیے گئے ہیں. 4 دلائل وحیی ہے 4 آیات میں, اور 2 دلائل نقلیہ ہے, ایک تفصیلی اور ایک اجمالی. اور 18 آیات میں تخویفات کا ذکر ہے, 4 آیات میں تبشیرات اور بشارتوں کا ذکر ہے, اور 5 مرتبہ دعوی توحید کا اعادہ ہے سورت کے اندر, اور 4 آیات میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. تو گویا کہ 4 آیات میں تسلیات کا ذکر ہے. 4 مثالیں ہیں جو سورت کے اندر بیان کی گئی ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. اس دن سے ڈرو, اور پہلے سے اس دن کے لیے تیاری پکڑو. جب ہم کڑا کریں گے ہر امت سے ایک گواہ, امت کے حالات بتلانے والا, اور وہ امت کا نبی ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حالات بتلانے کے لیے کڑے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی کی عدالت ہوگی, اور آحضر صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حالات بیان کریں گے. اور یہ وہ گھڑی ہوگی کہ اس گھڑی کے اندر پھر کسی کو معذرت کی اجازت نہیں ہوگی, اور کسی کا کسی قسم کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. یہ دن آنے والا ہے, لہذا اس دن کے آمد سے پہلے اس دن کے لیے تیاری کرو. یہاں آیت کے اندر اس کا ذکر ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, اور جس دن ہم کڑا کریں گے ہر امت سے ایک بتلانے والا, اور امت کے اعمال کے گواہی دینے والا, اور وہ نبی ہوگا امت کا. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, پھر معذرت کی اجازت نہیں ہوگی کافروں کو، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان سے کسی قسم کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے، تو یہاں دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ جب ظالم جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور عذاب الہی کو دیکھیں گے، تو داخلے کے بعد فلا يخفف عنهم، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس دہکتے آگ کے اندر اب یہ جلتے رہیں گے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا لیکن کم نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہر عذاب کے بعد پھر جو عذاب دیا جائے گا وہ پہلے سے انوکھا ہوگا، تو اس اعتبار سے تکلیف زیادہ ہوگی. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور عذاب میں داخل ہونے سے پہلے مہلت نہیں دی جائے گی، عذاب میں داخل ہونے کے بعد عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، اور عذاب میں داخل ہونے سے پہلے مہلت نہیں دی جائے گی. بس بغیر کسی تاخیر کے جہنم کے آگ پہنچا دیا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، اور جب مشرک دیکھیں گے ان کو جن کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہرایا تھا دنیا کے اندر، جب ان کو دیکھیں گے پہچانیں گے ان کو، تو کہیں گے قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، کہیں گے کہ اے اللہ یہ ہمارے آلیہ تھے اور ان کا دامن ہم نے پکڑا تھا اور ان کو ہم نے آپ کا شریک ٹھہرایا تھا. تو گویا کہ اس وقت مشرک مجرم ہے، دنیا میں تو اپنے جرم کو عبادت کہتا ہے لیکن وہاں اپنے جرم کا اقرار کر لے گا. الذين كنا ندعو من دونك، یہ ہے وہ لوگ جن کو ہم پکارتے تھے، یا اللہ تجھے چھوڑ کر جن کو ہم پکارتے تھے وہ یہ لوگ ہیں. فألقوا إليهم القول، تو جو ان کے آلہ ہوں گے ڈالیں گے وہ ان کو ان پر ان کے بات، یعنی مسترد کریں گے وہ ان کے بات کو. انکم لکاذبون، اور وہ کیا کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو، تم نے ہماری عبادت نہیں کی بلکہ تم نے تو جنات کی عبادت کی. انکم لکاذبون بل کانوا یعبدون الجن، یہ تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ تو جنات کی عبادت کرتے تھے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور اس دن ان کے جو آلیہ ہوں گے وہ آ پڑیں گے اللہ تبارک و تعالی کے آگے عاجز ہو کر، سر تسلیم ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آ پڑیں گے. وزل عنهم ما كانوا يفترون، اور بھول جائیں گے وہ جھوٹ جس کا اختراع اپنے ذہنوں سے کر کے دنیا کے اندر یہ کہا بولتے رہتے تھے، اور جس جھوٹ کو جو ہے نا یہ دنیا کے اندر اس کا پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ اس کو اس نے فلاں کے بچے مرے ہوئے بچے کو زندہ کیا، اور اس نے کینسر کے مریض کا آپریشن کیا، اور اس نے کینسر کے مریض کا علاج کیا. اس قسم کے من گھڑت داستان اولیاء کرام کے طرف مشرک دنیا میں منسوب کرتا ہے، اور خود گمراہی کے اندر اس قسم کے بیانیے سے دن بدن آگے بڑھتا رہتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا رہتا ہے. تو یہ ان کے فاسد ذہنوں کا اختراع ہے اور شیاطین کے محنت کا اثر ہے جو ان کے اوپر ہے. تو اس قسم کی باتیں جو ہے نا یہ کہتے رہتے ہیں دنیا کے اندر, اس دن یہ ساری باتیں یہ ساری بیانی جو ہے نا وہ کیا ہو جائیں گے, ذہنوں سے اڑ جائیں گے اور بھول جائیں گے ان باتوں کو. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, جنہوں نے کفر کیا, تو کفر کرنا یہ ضلال ہے, گمراہی ہے, آدمی کا ذاتی عمل ہے. وصدوا عن سبیل اللہ, اور صرف کفر کے اوپر اکتفا کر کے نہیں بیٹھے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف جانے سے ساتھ روکتے بھی تھے. تو یہ ان کا اضلال ہے, دوسروں کو گمراہ کرنا, ڈبل گناہ ہو گیا, خود گمراہ دوسروں کو گمراہ کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں, زدناہم عذابا فوق العذاب, ہم ان کے عذاب میں اضافہ کریں گے اور عذاب بالائے عذاب ان کو دیں گے. بما کانوا یفسدون, ان کے شرارتوں کی وجہ سے خود بھی گمراہ تھے اور کفر اختیار کیے ہوئے تھے اور لوگوں کو بھی حق کے طرف اور اللہ کے راستے کے طرف آنا نہیں دے رہے تھے, روک لیا کرتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, یہاں پھر اعادہ مضمون سابق ہے اضافے کے ساتھ, اور جس دن ہم کڑا کریں گے ہر امت سے ایک بتلانے والا, من انفسہم, اور وہ انہی میں سے ہوگا, یعنی نسب کے اعتبار سے ان سے ہوگا یا وطن کے اعتبار سے وہ ان میں سے ہوگا, اور وہ اس امت کا نبی ہوگا. تو ہم اس کو کڑا کریں گے اور وہ امت کے حالات بیان کریں گے. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء, یہاں اضافہ ہے, اور پھر ہم آپ کو کھڑا کریں گے ان تمام کے تمام انبیاء کے گواہی پر گواہی دینے کے لیے. یہ اعزاز ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا. ونزلنا علیک الکتاب, اور یہ دلیل وحی ہے اس بات رسالت کے لیے, ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا, تبیانن لکل شیئن, کتاب سے مراد کیا ہے, قرآن ہے. ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو, قرآن کو نازل کیا, اور وہ جو قرآن مجید ہے بیان مدلل ہے ہر چیز کا. لکل شیئن, یہ فائدہ عام ہے قرآن مجید کا. وہدن, اور یہ قرآن مجید یہ ہدایت ہے, یہ فائدہ خاص ہے قرآن مجید کا. ورحمتن, اور قرآن مجید رحمت ہے. عملن, وبشرا للمسلمین, اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے, خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. یہ قرآن مجید بہت بڑی خوشخبری ہے. آدر صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت شرک کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی, اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے تھے تو وہاں قوم کے پاس بت پرستی تھی. قوم کا عمل اور عقیدہ کیا تھا, انہوں نے بتوں کو الہ جو ہے نا مان رکھا تھا اور ان کے آگے سجدے کرتی تھی قوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو جائز نہیں سمجھتے تھے, اس لیے نبوت سے پہلے بھی آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کیا. لیکن قوم کے پاس جو عمل تھا اسے مطمئن نہیں تھے, اور آگے عمل کیا کرے, سامنے اندھیرا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر کے اوپر بہت ہی زیادہ بھاری بوجھ تھا, اس لیے کہ جب آدمی ایسے علاقے میں رہتا ہو اور جوان ہو جائے کہ وہاں کے علاقے کے لوگوں کے پاس جو عقیدہ ہے, جو عمل ہے, اس سے مطمئن نہیں ہے، اس کو جائز نہیں سمجھتا، اس کو قبول نہیں کرتا، اور جو جائز اور صحیح عقیدہ ہے اور جو صحیح عمل ہے تو اس کے طرف رہنمائی نہیں ہے، تو آدمی بہت ہی زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پریشانی کو ختم فرمایا اور وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى میں اسی مضمون کو بیان کیے گئے، اللہ نے آپ کے پریشانی کو ختم فرمایا اور روشنی قرآن مجید کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی کہ یہ ہے صحیح عقیدہ اور یہ ہے صحیح عمل، اس پر جو ہے نا آپ اس کو اپنائیے اور اس پر عمل شروع کیجئے اور یہی عقیدہ یہی عمل اپنی قوم کے اندر بیان کیجئے، تو وہ سارا بوجھ جو ہے نا وہ ہٹ گیا۔ تو اسی اعتبار سے قرآن مجید ایمان والوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے اور بہت واضح جو ہے نا روشنی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ اصول کامیابی کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں عادل کا، احسان کا، اور وایتاء ذی القربى، اور عزیز و اقارب کو دینے کا، تو تین باتوں کا یہاں پر حکم دینے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی آپ عادل کرے اور اس طریقے سے احسان کرے اور عزیز و اقارب کو دیا کرے۔ یہ وایتاء ذی القربى یہ تخصیص بعد تعمیم ہے، کیونکہ احسان کے اندر تو یہ بھی داخل تھے لیکن تخصیص بعد تعمیم ہے، پھر خصوصیت کے ساتھ عزیز و اقارب کو الگ ذکر کیا۔ عادل کس کو کہتے ہیں؟ عادل کہتے ہیں کہ عقیدہ، عمل، اخلاق، معاملات، اس کو آپ انصاف کے ترازوں میں تولے اور اس طریقے سے تولے کہ پلڑے کے اندر نہ جھکاؤ ہو نہ پلڑا اوپر کی طرف جائے، یعنی نہ افراد ہو نہ تفرید ہو، اس طریقے سے اپنے عقائد کو پرکھے اور تولے، اپنے اخلاق کو بھی اسی طریقے سے تولے اور اسی طریقے سے اپنے اعمال اور معاملات کو بھی اسی طریقے سے تولے۔ احسان، ان تعبد اللہ کانک تراہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرنا کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن چونکہ یہ مرتبہ شروع بھی حاصل نہیں ہوتا تو کم از کم اس یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور عبادت سے مراد صرف نماز نہیں ہے، تمام کے تمام عبادات ہیں، یعنی آپ گھر میں بیٹھے ہو اور اسی طریقے سے محلے میں ہو، دکان میں ہو، دوستوں میں ہو، جہاں بھی ہو، تو ہر وقت آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے یاد ہو کہ اس وقت میرا رب میرے فعل کو، میرے عمل کو دیکھ رہا ہے اور میری باتوں کو سن رہا ہے، تو پھر آپ ہر کام جب کریں گے تو محتاط رہیں گے اور ہر گفتگو جب آپ کریں گے تو اس میں بھی آپ احتیاط کریں گے، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ بلائی کے طرف آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا اور حسنات کے طرف بڑھنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، اور سیئات سے جو ہے نا آپ پیچھے ہٹیں گے، گناہوں سے پیچھے ہٹیں گے، اس لیے کہ ایک سبق آپ کے دل کے اندر زندہ تابندہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر بلائی کرنا، لوگوں کے ساتھ احسانات کرنا، تو اب ظاہر ہے اس میں عزیز و اقارب بھی داخل ہے، لیکن عزیز و اقارب کو مستقل ذکر کیا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ تخصیص بعد تعمیم ہے کہ جب آپ بلائی کرنے لگ جائے اللہ کے مخلوق کے ساتھ تو بلائی میں سب سے پہلے عزیز و اقارب کو رکھ کے، اس لیے کہ ان کا حق آپ کے اوپر عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ ان سے رحم کے رشتے ہیں اور رحم کے رشتے پالنے کا اللہ تبارک و تعالی نے الگ سے حکم دیا ہے. اور رحم کے رشتے کاٹنے والوں کے لیے بد دعا ہے. تو اس لیے عزیز و اقارب کو احسانات کا سلسلہ جب آپ کی طرف سے ہو تو اس میں سب سے آگے رکھے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ, اب آگے تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے, یعنی منع کرے بے حیائی سے اور منکر سے. منکر سے امراد کیا ہے؟ مطلق برائی سے. والبغی, اور ظلم سے. تو بے حیائی سے منع کرے, منکر سے منع کرے, ظلم سے منع کرے. اس لیے کہ انسان کے اندر تین قوتیں ہیں, قوت غضبیہ ہے, قوت شہویہ ہے, قوت بہیمیہ ہے. تو یہاں گویا کہ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ان تمام قوتوں کو آپ عقل کے ذریعے سے کنٹرول میں رکھیں اور ان کو بے لگام نہ ہونے دے. اس لیے کہ اگر عقل کے گرفت سے آپ نے ان قوتوں کو آزاد چھوڑا تو پھر آپ میں, چیتا میں, شیر میں, بیڑیا میں کوئی فرق نہیں ہوگا. دونوں پھر کیا ہو جائیں گے؟ برابر ہو جائیں گے. انسانیت کی جو زندگی ہے اس سے آپ نکل جائیں گے اور درندوں کی زندگی میں آپ کیا ہو جائیں گے؟ شامل ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا اسی شہر کے اندر جب یہ قوتیں عقل کے غریب سے آزاد ہو گئی تھی اور سمجھانے والے سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے, لیکن ہوا اس طرح چلی تھی کہ کوئی نصیحت کرنے والے کے نصیحت کو مانتا نہیں تھا. تو پھر یہ ہے کہ یہاں اسی شہر میں سڑکوں پر, بلڈنگوں کے بیچ میں, گلی کوچوں میں چلتے پھرتے جو ہے نا ڈرے ہوئے پرندے کی طرح, جب پرندے کے اوپر ایک دو دفعہ فائر ہو جاتے ہیں دیہاتوں کے پرندے تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, انسان کو دیکھ کر جو ہے نا یوں سر جو ہے نا ہلاتا رہتا ہے اور اڑنے کے لیے پر وہ تولتا رہتا ہے. تو یہی حال جو ہے نا اس شہر کے باسیوں کی ہو گئی تھی. کبھی اس طرف دیکھتے تھے, کبھی اس طرف دیکھتے تھے, کبھی آگے دیکھتے تھے, کبھی پیچھے, پتہ نہیں یہاں سے گولی آ جائے, ادھر سے گولی آئے, ادھر سے گولی آئے, یہ حال ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان تمام قوتوں کو عقل کے گرفت کے اندر رکھے تاکہ یہ قوتیں گناہ کمانے کے بجائے اور درندگی کی طرف آپ کو لے جانے کے بجائے آپ کی انسانیت میں اضافے کا سبب بنے. تو ظاہر ہے جب یہ قوتیں عقل کے تابع ہوگی اور عقل اسلام کے تابع, شریعت کے تابع ہوگا تو پھر یہ قوتیں آپ کو نیکیاں کمائے گی اور آپ کی جو انسانیت کا مقام اور درجہ ہے اس کو اوپر اور جو ہے اوپر لے کر جائے گی. یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سمجھاتے ہیں تاکہ تم یاد رکھو اللہ کی اس نصیحت کو اور زندگی بھر اس نصیحت کے اوپر عمل کرتے رہو. وَأَوْفُوا بِعَادِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے گیا وعدوں کو پورا کرو, یعنی جب آپ وعدہ کرے تو وعدوں کو پورا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بعد توقیدہا, اور ایسے وعدوں کو ہرگز نہ توڑنا جن وعدوں کو پورا کرنے کے لیے تم نے قسمیں کھائی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ساتھ اور قسموں کے ساتھ اس وعدے کو آپ نے پختہ کر دیا. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا, اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے معاملے کا کیا بنایا؟ ضامن بنایا. قسم کا یہی مطلب ہے. ان اللہ یعلم ما تفعلون, اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو, اس لیے آپ کا وعدہ, آپ کا معاملہ, آپ کے قسمیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے. تو ایسے وعدوں کو نہ توڑے اور توڑنے سے گریز کرے. وَلَا تَكُونُ كَلَّتِي نَقَزَتْ, اور آپ اس خاتون کے طرح نہ بنیے جو مکے کے اندر ایک خاتون تھی, دماغی توازن اس کا صحیح نہیں تھا. وہ سارا دن رسیاں جو ہے نا وہ کیا کرتی تھی, وہ بناتی تھی اور پھر رسی بنانے کے بعد واپس اس کو توڑتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس پاگل خاتون کی طرح نہ بنے جو دن بھر رسیاں بناتی تھی اور پھر جو ہے نا رسیاں بنا بنا کر محنت کر کے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر کے اور پھر بعد میں کیا کرتی تھی ان کو واپس توڑتی تھی. تو اس طریقے سے آپ نہ کریں کہ آپ وعدہ کریں اور پھر اس وعدے کو اللہ کے نام کے ساتھ اور قسموں کے ساتھ مضبوط کرے اور پھر اس کو توڑ ڈالے. تو ظاہر ہے دنیا کے معاملات چلتے ہیں اعتماد کے اوپر. جب آپ زبان دیں گے توڑیں گے, زبان دیں گے توڑیں گے, زبان دیں گے توڑیں گے, پھر قسموں کے ساتھ زبان دیں گے توڑیں گے, تو دنیا کا اعتماد آپ پر ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ کا اعتماد دوسروں پر ختم ہو جائے گا. تو پھر معاشرے کے اندر لوگ معاملات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کس سے معاملہ کریں؟ معاملات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. امت پریشانی کا شکار ہو جائے گی, اعتماد ختم ہو جائے گا مسلمانوں کے معاشرے میں. اس لیے وعدہ توڑنے سے پرہیز کرے, اور خاص کر ایسے وعدے جو قسموں کے ساتھ آپ نے مضبوط کیے ہو. ولا تکون کلتی نقضت عزلہا, اور اس خاتون کی طرح نہ بنے جنہوں نے اپنے بٹے ہوئے رسی کو کیا کر دیا تھا, توڑا تھا. من بعد قوت, محنت کے بعد. انکاسا, ریزہ ریزہ کر کے. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, تم ٹہراتے ہو اپنے قسموں کو فساد کا ذریعہ آپس کے اندر. ان تکون امت ہی اربع من امت, جیسے کہ زمانے جاہلیت کے اندر ایک جماعت وہ ایک قوم کے ساتھ معاہدہ کرتی تھی جب قوم تکڑی ہوتی تھی, اور پھر ان کے ساتھ معاہدے کے اندر رہتے تھے. جب ان سے زیادہ طاقتور قوم نظر آتی تو پھر ان کے ساتھ وعدہ توڑ کر ان کے ساتھ معاہدہ کرتی تھی. تو کیا تم بھی اسی طریقے سے کرو گے جس طریقے سے زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے؟ تو اپنے قسموں کو تم دغا بازی کا ذریعہ جو ہے نا آپس میں مت بناؤ. ان تکون امت ہی اربع من امت, کہ جب ایک جماعت اور ایک امت تمہیں جو ہے نا دوسرے سے طاقتور نظر آئے تو ان کے ساتھ وعدہ توڑ دیا, ان کے ساتھ کر لیا. انما یبلوکم اللہ بھی, اللہ تبارک و تعالی ان عہدوں کے ساتھ آپ کا امتحان لیتے ہیں. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, اور یہ ترہیب ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے کیے آپ کے سامنے جو ہے نا لے کر آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جس معاشرے کے اندر آپ رہتے تھے کتنے عہد کیے تھے آپ نے, ان عہدوں کے اندر کتنے عہدوں کو آپ نے نبھایا اور کتنے عہدوں کو آپ نے توڑا. اور جبکہ میرے نبی کے ذریعے سے آپ کے پاس یہ پیغام پہنچا تھا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ, جو آدمی اپنے عہد کے پاسداری نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے, یعنی وہ کامل مومن نہیں ہے. تو آپ کے زندگی بھر کے نقض عہود آپ کے سامنے لائے جائیں گے تو اس وقت شرمندگی ہوگی. اس دن کے شرمندگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی وزن کے اندر اپنی باتوں کے اندر طاقت پیدا کرے, جس کو زبان دے اس کو نبھائے, اور جس کے ساتھ وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے. وعدہ کرتے وقت پکا عزم ارادہ ہو کہ میں نے وعدے کو نبھانا ہے, پورا کرنا ہے. ہاں حالات اگر ایسے آ جائے کہ آپ مجبور ہو گئے پورا نہ کر سکے تو پھر مواخذہ نہیں ہے, لیکن وعدہ کرتے وقت آپ کا عزم تھا کہ میں نے اس کو پورا کرنا ہے. اور وعدہ کرتے وقت اگر یہی جو ہے نا ارادہ ہو کہ میں نے سامنے والے کو ٹرخانا ہے اور میں نے وعدے کو پورا نہیں کرنا, تو پھر یہ نفاق کی علامت ہے, اور ایسے لوگوں کے بارے میں یہ سخت جو ہے نا وعیدیں ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو آپ کو ایک امت بناتے اور تم سارے کے سارے کیا ہوتے؟ مسلمان ہوتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کے حکم تکوینی وہ اس مصلحت کے خلاف ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں کیا. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کو آپ کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اپنی ایمان کی ضرورت ہے. اللہ کو آپ کے عمل کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو آپ کے عمل کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ وعدہ توڑنا اچھی بات نہیں، اچھائی کو بھی بتا دیا، برائی کو بتا دیا. اب اچھائی کو اختیار کرنا، برائی سے بچنا، یہ آپ کا اپنا کام ہے. لیکن اگر آپ اچھائی کو اختیار نہیں کرو گے اور برائی سے نہیں بچو گے بلکہ اچھائی کے بجائے برائی کو اختیار کرو گے، تو پھر یہ ہے کہ تمہارے اعمال کی شامت تم پر آئے گی. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو تمام کے تمام لوگوں کو ایک امت بناتے، سب کے سب لوگ مسلمان ہوتے. وَلَاكِ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ جو آدمی روگردانی اختیار کرتا ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت کی دولت سے نوازتے ہیں. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ ترہیب ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے اور تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس دن تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم جس دنیا میں آئے تھے تو وہاں تمہیں بے لگام نہیں چھوڑا گیا تھا، بلکہ میں نے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام کو نازل کیا تھا، نظام سمجھانے کے لیے میں نے انبیاء کو بھیجا تھا، اور انبیاء کے بعد پھر علماء اور اللہ والے اس نظام کو سمجھاتے رہے، بتا تو نے اس نظام کو کہاں تک قبول کیا اور کہاں تک آپ نے اس پر عمل کیا. یہ سوال ہوگا. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اپنے قسموں کو نہ بناؤ آپس میں فساد کا ذریعہ، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ آپ کیا کرے، نقض عہد کے ساتھ ایک قدم کو جمنے کے بعد ڈگمگائے. وَتَذُوقُ السُّوءَ، اور پھر جو ہے نا آپ کیا کریں گے، چکھیں گے سزا، بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے کے طرف، دین اسلام کے طرف آنے سے. کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر آپ مسلمان تھے، آپ مسلمان تھے اور مسلمان کا لیبل آپ کے اوپر لگا تھا، لیکن جہاں آپ بیٹھے تھے بازار میں، جہاں آپ بیٹھے تھے منڈیوں کے اندر، جہاں آپ بیٹھے تھے معاشرے کے اندر، آپ عہد کرتے تھے اور اپنے عہد کو قسموں کے ساتھ مضبوط کیا کرتے تھے اور پھر اسی عہد کو توڑتے تھے، تو ظاہر ہے معاشرے کے اندر آپ کے ساتھ غیر مسلم بھی تھے، بازار میں آپ کے ساتھ غیر مسلم بھی تھے اور منڈیوں میں آپ کے ساتھ غیر مسلم بھی تھے، وہ آپ کی کچی زبان کی ساری حرکت کو دیکھتے تھے اور نقض عہد کو وہ دیکھتے تھے، اس لیے وہ اسلام سے آپ کے اس حرکت کی وجہ سے بدزن ہو جاتے تھے، کیونکہ دنیا ایک کفر مسلمان کے عمل کو اسلام سمجھتی ہے. تو ظاہر ہے جب مسلمان کا عمل بگڑا ہوگا تو وہ اس مسلمان سے بدزن نہیں ہوگا، غیر مسلم، وہ کس سے بدزن ہوگا؟ اسلام سے بدزن ہوگا. مسلمان بگڑے مسلمان کے عمل کو دیکھتا ہے تو مسلمان تو اس مسلمان سے بدزن ہوتا ہے، لیکن کافر جب بگڑے مسلمان کو دیکھتا ہے تو وہ اس مسلمان سے بدزن نہیں ہوتا، وہ اسلام سے بدزن ہوتا ہے. تو آپ کی بگڑی زندگی نے دنیا کفر کو اسلام کے طرف آنے سے روکا، اس کا وبال آپ کے اوپر پڑے گا، اس کا وبال آپ کے اوپر پڑے گا. تو اس آیت کو لے کر آپ خود فیصلہ کیجئے ان مسلمانوں کے بارے میں جو اپنے ملک کے بازاروں میں بیٹھے ہیں، عدالتوں میں بیٹھے ہیں اور ایوانوں میں بیٹھے ہیں اور منڈیوں میں بیٹھے ہیں، دفاتر میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی زندگی مسلمانوں والی نہیں ہے، ان کی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، اور ان اداروں کے اندر ان کے ساتھ غیر مسلم ہے، وہ ان کے صبح شام کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور وہ پھر آگے جا کر جو ہے نا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں اور ان مسلمانوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی ان کی زندگی کے مقابلے میں ہمیں بہتر نظر آتی ہے، اس لیے ہم مسلمان نہیں ہوتے. جو کام ہم ابھی کر رہے ہیں وہی کام ہمارے سامنے جو مسلمان ہے وہ بھی وہی کام کر رہا ہے. جن گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہے ان گناہوں کے اندر تو ہمارے سامنے والا مسلمان بھی مبتلا ہے، بلکہ وہ ہم سے آگے ہیں، وہ ہم سے آگے ہے، اس لیے وہ اسلام کی طرف نہیں آتا. اور جو مسلمان اپنے مسلمان معاشرے سے باہر غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس طریقے سے اگر ان کی زندگی بگڑی ہوگی تو وہاں جو غیر مسلم ہے وہ اسلام سے بدظن ہوں گے اور اسلام کی طرف وہ راغب نہیں ہوں گے، ان میں رغبت پیدا نہیں ہوگی. تو مسلمانوں نے غیر مسلموں کے آگے دیوار کو کڑا کر دیا اور اس وجہ سے وہ اسلام کی طرف نہیں آتے ہیں، اس لیے یہ سارے کے سارے مسلمان مجرم ہیں. لیکن آج اپنے آپ کو مجرم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے اور ان کو بتایا جائے گا. اور اگر ایک مسلمان پابند شریعت ہے اور قرآن اور سنت کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے تو اس کی زندگی چلتی پھرتی دعوت ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کی زندگی چلتی پھرتی دعوت تھی. تجارت کے غرض سے جہاں جاتے تھے سارا علاقہ مسلمان ہو جاتا تھا. تو پھر ان کے لیے ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے. خلیج ٹائم نے ایک مسلمان لڑکے کا واقعہ چھاپا ہے کہ ایک مسلمان لڑکا تھا، اس کے والدین پکے ٹکے مومن تھے، صحیح طریقے سے انہوں نے تربیت کی تھی اس بچے کی، اور یہاں سے وہ پڑھنے کے لیے پھر انگلینڈ گیا تھا. تو ایک ہاسٹل میں وہ رہتا تھا اور وہاں ایک خاتون آتی تھی اور ہاسٹل کے طلبا کے کپڑے لے جاتی تھی دلائی کے لیے. تو یہ مسلمان بھی اپنا کپڑا دیا کرتا تھا. ایک دن اس خاتون نے اس مسلمان بچے سے کہا کہ آپ کو میری دلائی پر یقین نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے، اس لیے تو میں اپنے کپڑے آپ کے حوالے کرتا ہوں. کہا کہ نہیں، باقی طلبا کے جو زیر جامع کا کپڑے ہوتے ہیں ان سے بدبو آتی ہے، داغ دبے لگے ہوتے ہیں، آپ کے زیر جامع کپڑوں پر داغ دبا نہیں ہوتا، بدبو نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اس لیے میرے زیر جامع کپڑے کے اوپر اگر کوئی گندگی لگ جائے تو میں فوراً اسے جو ہے نا صاف کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے نماز پڑھنی ہوتی. پھر وہ خاتون جو ہے نا اس لڑکے کے تجسس میں پڑ گئی اور پھر وہ اس کے دن کو دیکھنے لگی، اس کے رات کو دیکھنے لگی، اس کے جو ہے نا کالج یا یونیورسٹی کی زندگی کو بھی دیکھنے لگی اور اپنے خاندان کو بھی وہ بتانے لگی اس نوجوان کے بارے میں. ایک دن ایسا آیا کہ اس مسلمان سے جب انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کا دین آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا وہ سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں. باتھ روم میں داخل ہونے کا طریقہ، باتھ روم سے نکلنے کا طریقہ، اور قمیض پہننے کا طریقہ، قمیض اتارنے کا طریقہ، جوتا پہننے کا طریقہ، جوتا اتارنے کا طریقہ بھی ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے. تو وہ خاتون اور اس کے جو خاندان تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئے. اور بالآخر صرف وہ خاتون نہیں، اس ایک نوجوان کے عمل کی وجہ سے پورا کا پورا خاندان اس خاتون کا وہ مسلمان ہو گیا. اور الخلیج ٹائم نے جو ہے نا یہ مجلت الخلیج نے یہ خبر چھاپی ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ کی زندگی شریعت کے مطابق ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ہے، تو آپ جہاں جائیں گے چلتی پھرتی دعوت بن جائیں گے اسلام کی طرف. اور عملی دعوت کے اندر جو اثر ہوتا ہے وہ قولی دعوت میں نہیں ہوتا. اور اگر آپ کی زندگی بگڑی ہے اور بگڑی زندگی کے ساتھ آپ غیر مسلم ملک کی طرف جائیں گے، خاص کر جو ہمارے سفیر ہوتے ہیں، ہمارے سفیر ہوتے ہیں، حضرت جعفر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے حبشہ کی طرف، اور حبشہ کے بادشاہ نے جب ان کو بلایا اور انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے، وہ نقشہ جب انہوں نے ان کے سامنے رکھا تو حبشہ کا بادشاہ اسلام لائے بغیر نہیں لے سکا. سفیر ایسا ہونا چاہیے. تو جب مسلمان بگڑی زندگی کے ساتھ باہر جائے گا تو وہ نفرت میں اس کی زندگی بدل جائے، وہ غیر مسلموں کو اسلام سے متنفر کرنے والا ہے. اور جتنے لوگ اس کی بگڑی زندگی سے متنفر ہوں گے، قیامت کے دن اس پر اس کا وبال پڑے گا. قرآن مجید کی آیت جو ہے نا وہ ہمیں یہی بتاتی ہے. تو وَتَذُوقُ السُّوءَ اور آپ چکھیں گے سزا، بِمَا صَدَدْتُمْ کہ تم نے روکا لوگوں کو، عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے، کیونکہ آت پر آت توڑتے تھے اور لوگ جو ہے نا وہ اسلام سے بنزن ہو جاتے تھے آپ کے سامنے کی وجہ سے، اور پھر وہ اسلام کی طرف نہیں آتے تھے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور یہ نقض عہد کا ایک اور نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اختیار مت کرو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کیے وعدوں کے عوض، کس کو اختیار مت کرو؟ ثمنًا قلیلًا تھوڑا پیسہ، یعنی اس سے پہلے جو ذکر تھا وہ آپس میں قول توڑنے کا ذکر تھا. آپس کے اندر تم جو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہو، وعدے کرتے ہو اور قول کرتے ہو، اس کے توڑنے کا ذکر تھا. اور اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو تمہارا قول ہے اسے توڑنے کا ذکر ہے، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد وعدہ کر لیا کہ اللہ جو نظام زندگی گزارنے کے لیے آپ نے نازل کیا ہے میں اسی نظام کے تحت زندگی گزاروں گا، یہ عہد ہے اللہ کے ساتھ. اب تھوڑے پیسوں کے لیے آپ کیا کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ کیے اس عہد کو توڑ دیتے ہو. جہاں فائدہ نظر آتا ہے تو وہاں پر کیا کر دیا؟ اللہ کے حکم کو توڑا. اور حلال آپ کو ملتا ہے 500 روپیہ، حرام ملتے ہیں 2000، تو اللہ کے حکم کو توڑا، 500 کو چھوڑا، 2000 کو لے لیا. یہ اللہ کے ساتھ کی عہد کو توڑنا ہے، گواہی کو چھپانا. اور اس طریقے سے آپ کے پاس گواہی ہے تو کسی کے ہاتھ بک جانا، اور اسی طریقے سے اگر آپ وکیل ہے تو بک جانا، صحافی ہے تو بک جانا، اور غیر کے بیانیے کو یعنی جس کے ساتھ آپ خود متفق نہیں ہو، آپ کے نظر کے اندر بھی وہ جھوٹا ہے لیکن پیسے لے کے آپ غیر کے بیانیے کو بیان کرتے ہیں، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ نقض عہد ہے. کیونکہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پابند کر دیا قرآن اور سنت کا کہ میں اسی کتاب کے مطابق زندگی گزاروں گا اور سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گا. اب دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کیا کرو گے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرو گے اور شریعت کے اصولوں کو نظر انداز کرو گے، تو یہ اللہ کے ساتھ کی عہد کو توڑنا ہے پیسوں کے لیے. انما عند اللہ هو خیر لکم، جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. حلال کمائی 500 وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے حرام کی کمائی 2000 سے، اس لیے کہ 500 میں جو برکت ہے وہ 2000 میں نہیں ہے، وہ 2000 میں نہیں ہے. کیوں؟ 2000 کے ساتھ تو بہت ساری مصیبتیں آپ کے گھر میں داخل ہو گئی، 50 بیماریاں ساتھ چلی گئی، اور 2000 کے بجائے 10000 روپے آپ خرچ کریں گے تو باہر سے جو مصیبتیں آپ کے گھر میں چلی گئی ہیں وہ آپ کے گھر سے نہیں اٹھے گی اور گناہگار الگ ہو گئے. اللہ انما عند اللہ وخیر لکم، جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو آپ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو نہ توڑے اور شریعت کی پابندی کرے، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے. دنیا کا فائدہ بھی اسی میں ہے اور آخرت کا بھی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ارے اللہ کے بندے دنیا فانی ہے اور دنیا کے اندر آپ جو کچھ لا کر گھر میں جمع کرو گے، بینک میں جمع کرو گے، یہ سب کے سب ایک دن فنا ہو جائیں گے. تم فنا، دنیا فنا، دنیا کی چیزیں فنا ہو جائے گی. وما عند اللہ باقن، لیکن اللہ کے ہاں جو ثواب ہے وہ ہمیشہ رہے گا. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی لیکن مومن کا عمل، مومن کا ثواب وہ ہلاک نہیں ہوگا، وہ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے پاس کیا کر دیا، جمع کر دیا۔ تو قیامت کہ پہلی گھڑی جب آئے گی ہر چیز ہلاک ہوگی، مومن کا عمل ہلاک نہیں ہوگا، وہ پڑا رہے گا، وہ اجر اور ثواب جو ہے نا وہ پڑا رہے گا۔ تو جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ تو فنا ہونے والا ہے، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، کیونکہ آپ نے اپنا نیک عمل اللہ کے پاس جمع کرا دیا، برا عمل ہے تو وہ بھی اللہ کے پاس جمع کرا دیا، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہے گا، وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ کا گناہ بھی باقی ہے اور آپ کی نیکی بھی باقی ہے، اس لیے مشقت کی وجہ سے نیکی کو چھوڑ لینی چاہیے، اس لیے کہ مشقت کی گھڑیاں وہ مختصر ہوتی ہے، وہ گزر جائے گی لیکن نیکی ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ اور لذت کے لیے گناہ کی طرف جانا نہیں چاہیے، لذت کی گھڑیاں بھی مختصر ہوتی ہے، وہ گزر جائے گی، لیکن یہ ہے کہ لذت حاصل کرنے کے لیے آپ نے جو گناہ کر ڈالا ہے وہ ہمیشہ آپ کے اعمال ناموں کے اندر موجود رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اللہ تبارک و تعالی ایفاء عہد کے انجام کو بیان کرتے ہیں، ہم ضرور بدلے دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بدلہ، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی اچھے کاموں پر ہم ان کو کیا دیں گے، بدلہ دیں گے، جو اچھے کام وہ کرتے تھے۔ ایفاء عہد بہت اچھا کام ہے، عہد کو پورا کرنا، عہد کو نبھانا۔ من عمل صالحاً، اب دستور عام کا بیان ہے کہ دستور خداوندی ہے، جو آدمی نیک کام کرے گا، من ذکر و او انسا، مرد ہو یا عورت ہو، نیکی کریں گے، وہ مؤمنون، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، اس لیے کہ ایمان کے بغیر اعمال اکارت ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ ثمر دنیاوی ہے، ہم ان کو دنیا کے اندر حیات طیبہ، خوشگوار زندگی، اطمینان والی زندگی، سکون والی زندگی عطا کریں گے۔ سادہ کھانا گھر میں پکے گا، لیکن اس میں جو لذت ہوگی وہ حرام کے کڑائی میں نہیں ہوگی۔ تھوڑا پیسہ ہے اور کچا گھر ہے، اس میں جو سکون ہے وہ امیروں کے محلات میں نہیں ملے گا، یہ ہے حیات طیبہ۔ تو ہم دنیا کے اندر ان کو کیا دیں گے، حیات طیبہ دیں گے۔ جو عمل صالح کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اس لیے جو خواتین وہ عزم کرتی ہے کہ میں نے بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا، اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر کو ان کے لیے جنت کا باغیچہ بنا دیتے ہیں، اور گھر کے اندر ان کو ایسا سکون ملتا ہے کہ ان کا جی نہیں چاہتا اس گھر سے نکلنے کو۔ یہ جو ٹریڈ ٹاور کا واقعہ ہوا تھا، اور اسلام کے خلاف یہود اور نصارا نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا تھا، تو ان کی تدبیر کچھ تھی، اللہ کی تدبیر کچھ تھی، یہ تو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے تھے اور مسلمان کو دہشت گرد اور اسلام کو دہشت گردی کا مذہب جو ہے نا وہ متعارف کرانا چاہتے تھے، لیکن بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر شوق پیدا ہو گیا اسلام کے مطالعے کا اور قرآن مجید کے مطالعے کا، اور جو آدمی تحقیق اور سمجھنے کے جس سے قرآن مجید کے قریب آیا ہے وہ ہدایت سے محروم نہیں رہا، تو بہت سارے لوگوں کو ہدایت مل گئی قرآن مجید کے مطالعہ کی وجہ سے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے خاتون تھی، انہوں نے جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور وہ مسلمان ہو گئی، تو اس کے خاندان کے لوگ ایک پادری کے پاس ان کو لے کر گئے، اور پادری ان کو سمجھانے لگا کہ دیکھو اسلام تو بہت زیادہ تنگ نظر مذہب ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہوگا، غیر محرم سے ملنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے ڈرا دمکانا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے اسلام کو قبول کیا ہے تو میں اسلام کو اپنے جسم میں زندہ کروں گی، اور چار دیواری کے اندر رہنے کے لیے میں تیار ہو گئی ہوں، یہ ساری چیزیں میں نے پڑھی ہے۔ کہ اسلام میں پردہ ہے. میں نے اول سے لے کر آخر تک پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیا, میں تیار ہوں. اور وہ خاتون تیار, اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. اب وہ خاتون لیکچر دے رہی اور کہتی ہے کہ آپ یقین جانے میں بڑی شوقین تھی پارکوں میں جانے کے, سیر و تفریح کے, جو ہے نا مقامات پہ جانے کے, دنیا میں گھومنے پھرنے کے, لیکن مجھے کسی پارک میں, کسی تفریح میں وہ خوشی, وہ سرور اور وہ لذت نہیں ملی, جو سرور, جو لذت, جو خوشی مجھے چار دیواری کے اندر رہنے کی وجہ سے ملی. کیونکہ میں نے عزم کر لیا کہ میں نے اسلام پر عمل کرنا ہے اور چار دیواری کی زندگی میں نے گزار دی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے میرے گھر کو جنت کا باغیچہ بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ جو عمل صالح کرے گا تو دنیا میں ہم عمل صالح کا بدلہ اس کو یوں عطا کرتے ہیں کہ فَلَنُحْيَيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ہم ان کو دنیا کے اندر جو ہے نا کیا دیں گے, پاکیزہ زندگی, خوشگوار زندگی, حیات طیبہ جو ہے نا عطا کریں گے. مجھے مل گئی زندگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور یہ ثمرِ اخروی ہے, ہم ان کے اچھے کاموں کا جو دنیا کے اندر یہ کرتا رہا آخرت میں پورا پورا اجر دیں گے, پورا نہیں بڑا چڑھا کر اجر دیں گے. یہ ثمرِ اخروی ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن روشنی ہے, آپ کی ہدایت کے لیے میں نے اس کتاب کو نازل کیا ہے, آپ پابند ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھے سمجھے. لہذا کتاب کے پڑھنے کے آداب, کتاب کے پڑھنے کے آداب یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہو تو اس سے پہلے تعوذ پڑھے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور پھر بسم اللہ پڑھے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سبق سٹارٹ کرے. یہ آداب تلاوت ہے اور کتاب قرآن مجید پڑھنے کے آداب ہے. کیونکہ قرآن دنیا کے اندر اس سے بہترین کام نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے, سیکھتا ہے, اور پھر آگے قرآن مجید سکھاتا ہے. تو قرآن مجید سیکھنا افضل عمل, پھر قرآن مجید سکھانا افضل عمل ہے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ قرآن مجید سیکھے اور پھر قرآن مجید سکھائے. تو سیکھتے سکھاتے وقت آداب درس یہ ہے کہ پہلے آپ تعوذ پڑھے, اور پھر جو ہے نا بسم اللہ پڑھے, اور پھر جو ہے نا سبق شروع کرے. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, تعوذ پڑھے, اپنے آپ کو اس دشمن سے اللہ کے پناہ میں دے جس دشمن کو آپ نظر آتے ہو اور آپ اس کو نظر نہیں آتے ہو. تو اللہ آپ کا دوست ہے, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. تو اپنے آپ کو اپنے اس دوست کے پناہ میں دے دے جس کو شیطان نظر آتا ہے, شیطان کو وہ نظر نہیں آتا. تو اس طریقے سے آپ بچ جائیں گے, محفوظ ہو جائیں گے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا, اس لیے کہ شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہے اولیاء الرحمن کے اوپر, اللہ کے دوستوں کے اوپر. وعلی ربہم یتوکل, جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اللہ پر کیا کرتے, توکل کرتے ہیں, ان پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہے. سمجھے نا, اس لیے شیطان نہ ان کے ٹانگوں پر بیٹھتا ہے, نہ ان کے گردن پر بیٹھتا ہے, نہ ان کے سر کے رگوں کو پکڑتا ہے, نہ اس کے میدے کو پکڑتا ہے, نہ اس کے دل کو پکڑتا ہے. اور جو لوگ اولیاء الشیطان بن جاتے ہیں, عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے اور قبر پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں, تو کبھی ٹانگوں پر بیٹھ جاتا ہے, کبھی سر کو کے رگوں کو پکڑتا ہے, کبھی میدے کو پکڑتا ہے, کبھی جگر کو پکڑتا ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میدا خراب ہے, دل کا دھڑکن کمزور ہے, بڑھ گیا, اور جوڑوں میں درد ہے, جسم جکڑا ہوا ہے, اور پھر شیطان اس کو پٹی پڑھاتا ہے کہ فلاں مزار پہ جاؤ اور وہاں پر چڑھاوی کرو, ٹھیک ہو جاؤ گے. وہاں چڑھتا جاتا ہے تو یکدم شیطان ہٹ جاتا ہے اور بدن جو ہے نا وہ کھل جاتا ہے. تو جس طریقے سے پیغمبر سے پہلے جنات کا یہی کام تھا, اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے, کیونکہ اس قسم کے واقعات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لوگوں نے بیان کیے تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیاطین ہے. بالکل یہ بات صحیح ہے, یہ شیاطین ہے اور یہ جنات ہے. گمراہ کرنے کے لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے, اور جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے ان کے ساتھ نہیں. تو مزار پہ پہنچا کر, بت خانے میں پہنچا کر, بھگوان کے پاس پہنچا کر, پھر وہاں سے ہٹ جاتا ہے. اور جب ہٹ جاتا ہے تو لوگوں کا یقین صاحب قبر کے اوپر, لوگوں کا یقین بت کے اوپر, لوگوں کا یقین اپنے بھگوانوں کے اوپر کیا ہو جاتا ہے, اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ میں بیمار تھا, آیا تو ٹھیک ہو گیا. اور پیچھے وہ جو ساری حرکت تھی وہ کس کی تھی, وہ شیاطین کی تھی. اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ عقیدے بگاڑنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے. جیسے کلبی نے کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ سفر کر رہا تھا, اور ایک جگہ ہم پہنچے تو ایک چرواہی کے دمبے کے بچے کو بیڑیا اٹھا کر جو ہے نا وہ لے گئی, اور چرواہی نے آواز لگائی, یا کبیر الوادی جارک, اے وادی کے سردار, آپ کے مرید آپ کے بندے کے دمبے کے بکری کو بیڑیا اٹھا کر لے گئی. فوراً وادی سے جو ہے نا زوردار آواز آئی, یا سرحان ارسل ہو, سرحان یہ بیڑیا کا لقب ہے, بیڑیا یہ تو میرا بندہ ہے, آپ نے میرے بندے کے دمبے کے بچے کو اٹھا لیا, چھوڑ دے اس کو. اور اس نے دمبے کا بچہ چھوڑا, اور تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ بالکل صحیح سلامت آیا. کل بھی کہتے ہیں کہ ولم تصبہ قدمت خراش تک نہیں آیا تھا. اور جب حضرت کے سامنے یہ واقعہ بعد میں بیان کیا, آپ نے فرمایا کہ بالکل یہ کام جنات کرتے تھے, جو لوگ مشرق ہو جاتے تھے اور اس طریقے سے بت پرستی کی طرف چلے جاتے تھے اور خانقاہ درگاہوں کی طرف جو ہے نا وہ ان کا آنا جانا ہوتا تھا, تو ان پر اعتماد بڑھانے کے لیے وہ ایسا کیا کرتے تھے. تو وہ بھیڑیا نہیں تھا, وہ بھی شیطان تھا, وہ بھی جن تھا, اور بھیڑیا کی شکل میں آیا تھا اور بکرے بچے کو اٹھا کر جو ہے نا وہ بھاگا. اور جب اس نے درخواست دے دی اپنے جو ہے نا وادی کے سردار کو, جو جنات کا سردار تھا, اس کو درخواست دے دی, اس نے فوراً جو ہے نا اس کو آواز دے دی, اور یہ پورا منصوبہ تھا ان کا, پلاننگ تھی, اور پھر وہ بچہ واپس آیا, اعتماد اور بڑھ گیا. تو ایسا وہ کیا کرتے تھے, آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں. انہ لیس لہ سلطان, اس لیے کہ شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہے. علی الذین آمنوا, ایمان والوں پر جو اولیاء الرحمن ہیں, والا ربہم یتوکلون, اور جن کا اعتماد بھروسہ اللہ پر ہے. انما سلطانہ, شیطان کو جو تسلط حاصل ہے کس پر حاصل ہے؟ علی الذین یتولونہ, ان لوگوں کو جو شیطان کو دوست بناتے ہیں, مشرک بدعتی, والذین ہم بہ مشرکون, اور وہ لوگ کہ جو اس کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں, وہ شریک مانتے ہیں شیطان کو. کیونکہ اللہ کے کسی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ماننا یہ شیطان کو شریک ماننا ہے, کیونکہ مخلوق کی عبادت شیطان کی عبادت ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ, اور جب ہم تبدیل کریں کسی آیت کو آیت کی جگہ, یعنی بعض احکام تو ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے نازل کیے, لیکن بعض احکام ایسے تھے کہ وہ میعادی احکام تھے. تو میعادی احکام کا تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون کون سے احکام میعادی ہیں. تو جب میعادی احکام کا وقت پورا ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکام کو کیا کر لیا, اٹھا لیا, اور اس کی جگہ پھر مستقل حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا. ابتدا کے اندر امت کے کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکا حکم, میعادی حکم تھا, وہ نازل کیا. اور جب امت مضبوط ہو گئی, عادت پڑ گئی امت کو روزہ رکھنے کے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل حکم دے دیا. یعنی پہلے مثال کے طور پر امت میں روزے کی عادت نہیں تھی, تو جس علاقے میں جس قوم میں روزے کی عادت نہ ہو ان کو یہ کہنا کہ آپ 30 روزے رکھ کے مشکل کام ہے. تو روزے کا رواج نہیں تھا, عادت نہیں تھی, یک دم جو ہے نا بندے کو مکلف بنانا کہ آپ نے ہر حال میں 30 روزے رکھنے ہیں, تو ذرا یہ مشکل کام ہے. اس لیے ابتدا کے اندر نرمی تھی کہ روزہ آپ کے اوپر فرض ہے, رمضان کا روزہ آپ کے اوپر فرض ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ روزہ کی طاقت رکھتے ہو تو روزہ کی طاقت روزہ رکھے، اگر روزہ کی طاقت رکھنے کے باوجود آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو یا رکھنا آپ کو دشوار نظر آتا ہے تو یہ بھی جائز ہے کہ آپ فدیہ دے دیں. ابتدا میں یہ اختیار تھا، لیکن بعد میں جب عادت پڑ گئی تو روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو پھر فدیہ جائز نہیں ہے. اب فدیہ کے حکم کو کیا کر لیا، اٹھا لیا گیا. روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اب فدیہ جائز نہیں ہے. فدیہ تب جائز ہے کہ جب آدمی شیخ فانی بن جائے، یعنی عمر کے اس حد میں داخل ہو جائے کہ اب واپس صحت کی طرف آنے کی کوئی امید نہ ہو، بلکہ مزید جو ہے نا وہ صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر ایسے وقت میں اور روزے رکھنا جو ہے نا مشکل ہے، تو ایسے وقت میں پھر فدیہ ادا کیا جا سکتا. تو یہ میعادی احکام تھے. میعادی احکام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا اور مستقل احکام کو اللہ پاک نے اس کے جگہ پر نازل کیا، تو اس تبدیلی کو دیکھتے ہوئے مشرکین نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو اپنے طرف سے بنا بنا کر لاتا ہے، کبھی کیا بنا کے لے کے آتا ہے، اور پھر جب وہ بات ان کو صحیح نظر نہیں آتی پھر ان کو جو ہے نا چھوڑ دیتا ہے اور اس کی جگہ ایک اور حکم کو لے کے آتے، یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، وَإِذْ بَدَّلْنَا آیَتًا، اور جب ہم تبدیل کرتے ہیں ایک آیت کو مکان آیتیں دوسری آیت کی جگہ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں جس کو نازل کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ قوم کے حالت کو وہ خوب سمجھتا ہے، اور قوم کے حالت کے اعتبار سے وہ احکام نازل کرتے ہیں، کچھ احکام مستقل ہوتے ہیں کچھ احکام میعادی ہوتے ہیں. قالوا انما انت مفتر، تو ان لوگوں نے اس تبدیلی کو دیکھ کر کیا کہا ان مشرکین نے کہ تو بنا لاتا ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے نا وہ جانتے نہیں. یعنی اس تبدیلی کو دیکھ کر فوراً کیا کہا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو جو ہے نا بنا لاتا ہے اور پھر جو ہے نا ایک حکم بنا کر لے کر آیا، پھر جب وہ حکم درست نظر نہیں آیا تو اس کو چھوڑ دیا، اس کی جگہ دوسرا حکم بنا کر لے کر آئے. قل، آپ کہہ دیجئے، نزلہ روح القدس، میں نہیں بناتا بلکہ اس کتاب کو تو نازل کیا ہے میرے اوپر کس نے، روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، میرے رب کا تیرے رب کی طرف سے، بالحق حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، اور ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے نازل نہیں کیا بلکہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، وہدن، اور ان کے لیے ذریعہ ہدایت بنے، وبشرى للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے کیا بنے، خوشخبری. اس لیے کہ جب وقتاً فوقتاً لوگوں کو پیش آنے والے مسائل کے مناسبت سے حکم آئے گا تو لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے رب کے سامنے ہمارے مسائل ہیں، اور وہ ہمارے مسائل کا حل ہمارے پاس جو ہے نا وہ بھیج دیتے ہیں. تو اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا حالات کے مناسبت سے، وقائع کے مناسبت سے جب اللہ نازل کرتا ہے قرآن مجید کو تو اس سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور حل نہ ہو، اللہ کی طرف سے حل آ جاتا ہے، تو وہ حل ایسے حالات میں کیا ہے، خوشخبری ہے یا نہیں ہے، خوشخبری ہے. تو ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور پھر ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، اس لیے کہ آپ کو مسئلہ پیش آیا اور آپ کے بارے میں جو ہے نا قرآن مجید، آپ کے مسئلے کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، تو اب ہمیشہ کے لیے جو ہے نا آپ کو وہ آیت اور وہ حکم کیا رہے گا، یاد رہے گا. یہاں اگر ہم مسئلے بیان کرتے ہیں، 50 مسئلے بیان ہو گئے، اگلے دن آپ کو مسئلے یاد نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ میں سے کسی کو کوئی مسئلہ پیش آیا اور وہ اس مسئلے کے لیے پریشان ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ مفتی کے پاس جاتا ہے اور مفتی صاحب اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں، تو پھر وہ زندگی بھر یاد رہتا ہے، زندگی بھر جو ہے نا پھر وہ یاد رہتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، یہ شبہ ثانی ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا جو ہے نازل ہونا اور بعض احکامات کو اٹھا لینا اس کی جگہ دوسرے احکامات کو نازل کرنا، اس تبدیلی کو اور قرآن مجید کا جو ہے نا تھوڑا تھوڑا نازل ہونا، اس کو جب یہ لوگ دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، تحقیق ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ یہ مشرک کیا کہیں گے، انما یعلمہ بشر، کہ کوئی انسان ان کو سکھاتا ہے، اور جتنا یہ ان کو سکھاتے ہیں اور یہ سیکھ جاتے ہیں تو پھر آ کر جو ہے نا ہم میں کڑے ہو کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس حکم کو نازل کیا. یعنی یہ تو مان لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کلام کو پیش کرتے ہمارے سامنے، یہ کلام ان کا اپنا نہیں، یہ کلام ان کا اپنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا عادت پیدا ہو گئے اور ہمارے درمیان بڑے ہو گئے، اور آج تک ہم نے آپ کے زبان سے ایک معمولی شعر نہیں سنا. تو اتنا فصیح بلیغ کلام تیار کرنا اور پیش کرنا جس کے مقابلے سے سارے عرب عاجز رہ گئے ہیں، ایسے کلام تیار کر کے پیش کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ان کو کوئی اور یہ کلام تیار کر کے دیتا ہے. اب وہ دوسرا آدمی جو یہ کلام تیار کر کے دیتا ہے کون ہے؟ آرا مختلف تھی، کبھی ایک غلام کا نام لیتے تھے، کبھی دوسرے غلام کا نام لیتے تھے، کبھی تیسرے غلام کا نام لیتے تھے. یعنی افسوس کے بعد یہ ہے کہ اتنا بڑا ہیرو بناتے تھے ایسے آدمی کو کہ جو غلام ہوتا تھا اور عربی نسل بھی نہیں تھا اور گمنام تھا. حالانکہ عرب جو ہے نا وہ چھوٹا قصیدہ بنا کر بیت اللہ کے ساتھ لا کر جو ہے نا چسپا کرتے تھے، اور جب فساد بلاغت کے اندر وہ قصیدہ تھوڑا وزنی ہوتا تھا تو سارے کے سارے لوگ جو ہے نا کو سلوٹ مارتے تھے اور بڑی عزت مل جاتی تھی، بھائی یہ پدر والے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ پیچھے پیچھے، روزانہ آپ کو تنبیہ کریں گے، ادھر سامنے جاؤ، باہر سامنے آ جاؤ، بار بار کو آپ گناہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہو، قرآن مجید کے سامنے بیٹھے ہو، کتنا بڑا جرم ہے، آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ. آپ باتیں کرتے ہو تو بار بار میری توجہ ٹوٹ جاتی ہے، بار بار ٹوٹ جاتی ہے. اور میں نے پہلے بتایا کہ کلاس کے اندر جو طلبہ ہمارے سامنے ساتھ بیٹھے ہیں، مجھے تو ان کو تو پتہ ہے، کلاس کے اندر بالکل آخری کونے میں چھپ کر بھی اگر کوئی طالب دوسرے اس کے ساتھ بات کرتا ہے نا تو مجھے اس کی جو ہے نا اس کی حرکت سے مجھے پتہ چلتا ہے، آپ کا چہرہ مجھے بتاتا ہے کہ آپ سبق کی طرف متوجہ ہیں یا نہیں ہے. نہ کرے ایسا، بار بار آپ کو تنبیہ کرتے ہیں پھر بھی آپ وہی کام کرتے ہو، اور پھر آپ کی تنبیہ نیٹ کے ذریعے ساری دنیا سنتی ہے کیسے نالائق لوگ یہاں بیٹھے ہیں. سارا سبق ذہن سے اڑا دیا اپنے. تو کہتے تھے کہ کوئی انسان ان کو سکھاتا ہے، اور زیادہ تر مشہور کس کے بارے میں تھا؟ بلعام لوہار تھا اس کے بارے میں مشہور تھا، اور وہ نصرانی تھا اور رومی تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ان کو بنا کر دیتے ہیں. تو قرآن مجید کی نازل آیت نازل ہو گئی کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، کہ کوئی انسان ان کو سکھاتا ہے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. یہ جواب شبہ ہے، اس آدمی کی اپنی زبان جس کی طرف یہ لوگ نسبت کرتے ہیں کہ یہ آدمی قرآن مجید تیار کر کے حضرت کے حوالے کرتے ہیں اور ایک ایک آیت تیار کر کے حضرت کے حوالے کرتے ہیں اور آپ آ کر پھر قوم میں بیان کرتے ہیں، تو اس آدمی کی زبان جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ عجمی زبان ہے اس کی، اور قرآن عربی میں ہے، اور عربی بھی بالکل صاف ہے، فصیح بلیغ عربی ہے، اور عربی ایسی ہے کہ سارے عرب کے فصحا بلغا مل کر مثل لانے سے عاجز ہیں. تو یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ ایک عجمی غلام، ایک رومی جو ہے نا لوہار اور غلام، وہ کس طریقے سے ایسا عربی کلام تیار کر سکتا ہے جو فصاحت بلاغت کے اس چوٹی پر ہو جہاں تک کسی فصیح بلیغ کے بس کی بات نہیں ہے پہنچنا. اللہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، تخویف اخروی ہے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی آیات کے اوپر، لا یهدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، اللہ تبارک و تعالی ان کے رہنمائی حق کی طرف نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو آپ کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آپ کے ایمان کی ضرورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لانے کے لیے اتمام حجت کر دیا، قرآن مجید کو نازل کر دیا، پیغمبر کو بھیجا، اور پھر پیغمبر کے بعد پیغمبر کے جو وارثین ہیں ان کے ذمہ کام لگا دیا، وہ آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، اتمام حجت ہو گیا. اب آگے جو ہے نا اگر آپ نہیں مانتے ہو تو آپ کی اپنی مرضی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کے آیات کا انکار کرتے ہیں، اپنی ناقدری ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ ہدایت، ایسے لوگوں کے رہنمائی اللہ حق کی طرف نہیں کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پیغمبر کے بارے میں کہتے ہو تم جھوٹ کہتے ہو. کیا آپ جھوٹ کہتے ہو؟ پیغمبر جھوٹ نہیں، وہ تو سچ کہتا ہے، جھوٹ تم کہتے ہو. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ وہ باندھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو اللہ کے آیات پر ایمان نہیں رکھتا. مشرک یعنی جو الہ نہیں ہے، اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ کا شریک ٹھہرایا اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ ان کی بندگی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشیت جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ساتھ شامل حال ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. مرتد کا حکم بیان ہو رہا ہے، یعنی ایک آدمی تو وہ ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے، لیکن اس کافر سے بدتر کافر وہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد واپس مرتد ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس کو مہلت دی جائے گی 3 دن غور فکر کے لیے، اور 3 دن کے اندر اندر اگر وہ واپس اسلام کی طرف نہیں آتا تو پھر ایسے لوگوں کو زندہ نہ چھوڑا جائے، قتل کیا جائے. ایسے لوگوں کو زندہ نہ چھوڑا جائے بلکہ کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے خلاف اب یہ آدمی فتنہ پھیلائے گا. جو کافر اسلام میں داخل نہیں ہوا وہ اسلام کے خلاف فتنہ نہیں پھیلا سکتا، لیکن یہ آدمی کیا کرے گا؟ فتنہ پھیلائے گا. کس طریقے فتنہ؟ دنیا کو کہو اسلام کے اندر جا کر اسلام کو دیکھ کر آیا ہوں، اسلام کھوکھلا مذہب ہے. اس لیے تو میں تو اسلام سے متاثر ہو کر بہت کچھ سمجھ کر گیا تھا اسلام کیا، دیکھا یہ تو خود کھوکھلا مذہب ہے، اس لیے مجھے واپس آنا پڑا. تو اس طریقے سے اسلام کو بدنام کرے گا، لوگوں کو اسلام کے طرف آنے سے روکے گا. اس لیے کہ کافر کے باتوں سے اسلام بدنام نہیں ہوتا، اصل اسلام جو بدنام ہوتا ہے انعام مسلمان کی طرف سے، اور مقتد کے باتوں سے اسلام بدنام ہوتا ہے. تو اس لیے اسلام کے خلاف یہ فتنہ برپا کرے گا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسے آدمی کو زندہ نہ چھوڑا جائے، اس کو قتل کیا جائے، 3 دن مہلت دی جائے، 3 دن مہلت کے بعد پھر جو ہے نا اس کو ختم کیا جائے. ورنہ یہ ہے کہ دنیا بری پڑی ہے کافروں سے، باقی جو کافر ہے ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کریں. بھائی ان کے لیے اپنا دین ہے، اپنے دین پر جو ہے نا عمل کرے. آپ کا ہمارا کام کیا ہے؟ ان کو دعوت دینا ہے. اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آگے پھر جو ہے نا وہ جانے، اللہ ان کا معاملہ ان کا کام جانے. لیکن یہ ہے کہ مرتد کے لیے پھر حکم جو ہے نا وہ اور ہے. من کفر باللہ، جو آدمی انکار کرتا ہے اللہ کا، من بعد ایمانی ہی، ایمان لانے کے بعد، یعنی مرتد ہو جاتا ہے. درمیان کے اندر مکرہ کے مسئلے کو بطور جملہ معترضہ ذکر کیا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, یعنی استثناء کر دیا مکرہ کے مسئلے کا. ہاں اس آدمی کے لیے یہ وعید نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے اور دل کے اندر تصدیق باقی ہے لیکن اس پر جبر کیا گیا کلمہ کفر پڑھنے کے لیے کہ اگر آپ کلمہ کفر نہیں پڑھو گے تو آپ کو قتل کیا جائے گا. اب جان بچانے کے لیے وہ کلمہ کفر زبان سے پڑھتا ہے لیکن دل کے اندر تصدیق باقی ہے, اس کے لیے یہ وعید رہی ہے, وہ مستثنا ہے. الا من اکرہا, مگر وہ آدمی جس پر اقرار کیا گیا, وقلبہ مطمئن بالایمان, اور اس کا دل ایمان پر کیا ہے, مطمئن ہے. ولیکن من, تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے. وعید کس کے لیے ہے؟ ولیکن من شرح بالکفر, جو دل کھول کر جو ہے منکر ہوا. ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب اللہ, یعنی دل کھول کر جو ہے نا وہ کیا ہو گیا, وہ منکر ہوا, اور مطلب یہ ہے کہ بغیر جو ہے نا جبر کے وہ کیا ہو گیا, منکر ہو گیا. فعلیہم غضب من اللہ, ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پٹکار ہے. ولہم عذاب عظیم, اور آخرت کے اندر ان کے لیے کیا ہے, بہت بڑا عذاب ہے. تو غضب من اللہ یہ انجام دنیاوی ہے, عذاب عظیم انجام اخروی ہے. ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب ہے, ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر ہے, لعنت ہے. اور شریعت کا حکم جو ان کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن کی مہلت کے بعد اس کو قتل کیا جائے. لیکن مکرہ اگر کلمہ کفر نہیں پڑتا اور عظیمت پر عمل کرتا ہے, یعنی کلمہ کفر دل میں ایمان ہو, جان بچانے کے لیے بظاہر اگر کلمہ کفر پڑتا ہے تو اس سے جو ہے نا گناہگار نہیں ہوگا, جائز ہے, جان بچانے کے لیے اس سے کرنا جائز ہے. لیکن اگر وہ عظیمت پر عمل کرتا ہے اور ایسے حالت میں بھی وہ کلمہ کفر نہیں پڑتا ہے تو پھر ان کے لیے زیادہ جو ہے اجر ثواب ہے. جیسے کہ صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت نے عظیمت اختیار کیا تھا اور ایسے حالات میں انہوں نے کلمہ کفر نہیں پڑھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, اور خبیب بن زید انصاری کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, یاسر جو عمار بن یاسر کا والد ہے ان کا والد آپ کے سامنے ہے, سمیہ اسی یاسر کی بیوی ہے اور عمار بن یاسر کی والدہ ہے, اور ان دونوں کو مشرکین مکہ نے قتل کیا تھا اور ان کا خون جو گرا تھا یہ روئے زمین پر پہلے مسلمان کا خون تھا اس امت میں جو گرایا گیا تھا, ان دونوں کو قتل کیا گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ کلمہ کفر نہیں پڑا. اور اس طریقے سے عبداللہ بن حذافت ہے, بڑا تشدد ان پر کیا گیا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ کفر نہیں پڑا. تو یہ ایک بہت بڑی جماعت ہے ہمارے سامنے جو جنہوں نے موت کو تو پسند کر لیا لیکن کلمہ کفر پڑھنے کو پسند نہیں کیا. تو اگر عظیمت پر عمل آدمی کرتا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر عظیمت پر عمل نہیں کرتا, رخصت پر عمل کرتا ہے تو اس نے ہم نے رخصت دی ہے کہ ایسے وقت میں دل میں تصدیق باقی رہے, زبان سے آپ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر پڑے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. ذالک بانہم استحب الحیات الدنیا, مرتد کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا غضب دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر عذاب عظیم کیوں ہے, اس لیے کہ انہوں نے اختیار کر لیا دنیا کی زندگانی کو آخرت کے بدلے میں, اور یہ بہت غلط فیصلہ ہے. اس لیے دنیا کے اندر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پٹکار ہے اور آخرت کے اندر عذاب عظیم ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہ انجام دنیاوی ہے, یہی ہے وہ لوگ جن کے دلوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دیا. وسمعہم, اور ان کے کانوں کے اوپر. وابصارہم, اور آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈال دیے. واولئک هم الغافلون, اب یہ باہوش ہونے کے باوجود بے ہوش ہے, غافل ہے. اب ان کے دل بھی کام نہیں کرتے ہیں, آنکھیں بھی کام نہیں کرتی, کام بھی کام نہیں کرتے ہیں. سننے والے کان ہیں، حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے، دیکھنے والی آنکھیں ہیں، حق دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سوچنے والا دل ہے، حق کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیکار ہے. اور بالکل جو ہے نا معروف اعضاء کی طرح جو ہے نا ان کے اعضاء ہے. اس لیے اب مرتے دم تک حق حق ان کے سمجھ نہیں آئے گا اور ان کو ہدایت نہیں ملے گی، مہر لگ گئی اللہ کی طرف سے. لا جرم انہم فی الاخرت هم الخاسرون، یعنی اس لیے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دیا، ان کے اوپر مہر لگا دی، اس لیے کہ انہم فی الاخرت انہم فی الاخرت هم الخاسرون، اس لیے کہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے تباہ جو ہے نا تباہال لوگ ہیں. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، اب بشارت ہے برائے مہاجرین، پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، ستائے جانے کے بعد. ظاہر ہے مشرکین مکہ ستاتے رہے اور کچھ وقت تک جو ہے نا وہ تکلیفیں سہتے رہے، ان کے مظالم سے تنگ آ کر پھر جنہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، تو ان کے لیے بشارت ہے. ثم جاء، نہیں یہ اور مسئلہ ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو مکے میں رہتے تھے اور کافر ان کو ستاتے رہے، کافر ان کو ستاتے رہے اور ان پر جو ہے نا ظلم کرتے رہے، ان کے ظلم کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا لیا اور اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتے تھے. جیسے کہ کچھ لوگ اس قسم کے تھے کہ جو احد میں بھی آئے، بدر میں بھی آئے تھے اور پھر وہاں قتل بھی ہو گئے تھے. تو اسی طریقے سے کچھ لوگ مکے میں ایسے تھے کہ جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن مکے کے مشرکین کے ظلم کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتے تھے اور اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے تھے. بعد میں جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے ہجرت کی، مدینہ آئے اور ہجرت کے بعد پھر وہ جہادی معرکوں کے اندر بھی شریک ہو گئے. تو اب یہ بشارت ان کے لیے نہیں ہے کہ جو بدر کے اندر قتل ہو گئے تھے، یعنی جو مکے میں تھے اور مسلمان تھے لیکن اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتے تھے اور موقع ملتے ہی ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینہ آنے کے بعد پھر وہ جہادی معرکوں کے اندر بھی کیا ہو گئے، شریک ہو گئے، اپنے ایمان کا ثبوت بھی پیش کر دیا، ان کے لیے یہ بشارت ہے. ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جب تک ایمان لانے کے بعد آپ مکے میں رہے اور اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا اور کفر کو ظاہر کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. جب آپ نے ہجرت کی اور مدینہ آئے اور پھر مسلمانوں کے شانہ بشانہ جہاد کے اندر حصہ لینا شروع کر دیا، تو وہ جو مکے کا گناہ ہے اللہ پاک اس کو کیا کریں گے، معاف کریں گے، وہ مجبوری میں جو ہے نا آپ کرتے رہے اس گناہ کو. لیکن یہ ہے کہ اگر اس گناہ کے ساتھ زندگی اختتام پذیر ہو جاتی ہے پھر اس کا حکم اور ہے. کیوں؟ پہلے آپ نے پڑھ لیا کہ روح قبض کرتے وقت فرشتوں نے جب انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان تھے لیکن مکے والوں کے ظلم کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتے تھے، تو روح قبض کرتے فرشتوں نے کیا کہا، علیہ سارد اللہ واسع، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، آپ نکلے کیوں نہیں یہاں سے اور کسی ایسے علاقے میں کیوں نہیں گئے جہاں آسانی کے ساتھ آپ اپنے دین کے اوپر عمل کر لیتے. ثم جاہدوا، پھر بعد میں انہوں نے کیا کیا، ہجرت کی اور جہاد کیا، وصبروا، اور اس طریقے سے صبر اختیار کیا. ان ربک من بعدہا، تیرا رب ان قربانیوں کے بعد، لغفور رحیم، وہ جو مکے کے اندر انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا تھا، ایمان کو چھپایا تھا، کفر کو ظاہر کیا، اس گناہ کو کیا کریں گے، معاف فرمائیں گے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، تخویف اخروی، قیامت کا دن بڑا عجیب دن ہے. جب وہ دن آئے گا تو ہر آدمی تجادل عن نفسها کیا کرے گا، لڑے گا اپنی طرف سے. یعنی اس دن وہ تو ایسا ہولناک دن ہے کہ کوئی آدمی کسی اور کا کیس پیش نہیں کرے گا بلکہ ہر آدمی اپنا کیس لیے جو ہے نا بیٹھا ہوگا. اس حد نے ہے. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور اس دن پورا پورا دیا جائے گا ہر آدمی کو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہوگا, کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی. لہذا اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کے لیے تیاری پکڑ لے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ قَرْيَةً, اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں ایک بستی کی. اب اس بستی کے بارے میں اقوال مختلف ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بستی کے نام کے بارے میں پتہ نہیں ہے, یہ گناہ بستی تھی, اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا تھا, اور پھر جب بستی کے لوگ پیغمبر کی دعوت کے اوپر عمل کرتے رہے حالات اچھے تھے, اور جب لوگوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا تو حالات تبدیل ہو گئے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بستی سے مراد مکے کی بستی ہے, مکے کا شہر مراد ہے, کہ اللہ کے حبیب جب تشریف لائے تو یہاں پہلے حالات اچھے تھے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہاں کے لوگوں نے انکار کا راستہ اختیار کر لیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا, حالات ایسے پیدا کیے گئے کہ مسلمان بھی مکے سے نکلے اور حضرت بھی مکے کو چھوڑ کر مدینہ آئے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کے معیشت کو تباہ کر دیا, اور 7 سال کے لیے اللہ نے مکے کے اوپر قحط کو ڈالا تھا, لوگ مردار کہتے تھے, یعنی یہ حالت ہو گئی تھی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حالات پیدا کیے, بدر کا معرکہ لگا, اور وہاں پر جو ہے نا یہ لوگ پورے جو ہے نا طاقت سے آئے, اور اپنے جو ہے نا طاقت کے اوپر ان کو بڑا غرور تھا, اور ابو جہل نے ابو سفیان سے کہا کہ آپ جائیں مکہ, ہم واپس نہیں آئیں گے, ہم تو بدر کے میدان کے اندر کیا لگائیں گے, میدان جو ہے نا سجائیں گے, اور وہاں رقص سرور کے محفلیں ہوگی, اور اس طریقے سے اپنی طاقت اور شان کا ہم وہاں مظاہرہ کریں گے, اس کے بعد آئیں گے. اللہ نے لکھا تھا بدر کے واقعے کو جو ہے نا واقع کرنا, اور پھر جو ہے نا بدر کا معرکہ واقع ہوا, اور وہ پھر مسلمانوں کے ہاتھوں جن کے پاس کل 8 تلواری تھی اور وہ بھی ٹوٹی ہوئی, 2 گھوڑے تھے, 70 جو ہے نا اونٹ تھے, اور 6 زرے تھی, اور وہاں 1000 کا لشکر ہے, اور 700 اونٹ ہے, اور ایک قول کے مطابق 300 گھوڑے ہیں, یعنی کوئی بھی آدمی بغیر سواری کے نہیں, ہر ایک کے پاس تلوار ہے, ہر ایک کے پاس تیر کمان ہے, نیزے ہیں, اور اس طریقے سے ہر ایک کے پاس زرہ ہے, اسلحے سے لیس ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے پٹوایا مسلمانوں کے ہاتھوں. تو یہ سزا ہے قوم کی جب قوم نبی کی دعوت کو مسترد کرتی ہے اور شیطان کی دعوت کو لے کر بیٹھ جاتی ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معیشت کو بھی تباہ کرتے ہیں, اور اس طریقے سے اس قوم کو بھی کیا کرتے ہیں, تباہ کرتے ہیں. مثال بیان کی اللہ نے, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً, اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں ایک بستی کے, ایک شہر کے, اور ایک گاؤں کے. کانت آمِنَةً, وہاں کے لوگ بڑے چین سے جو ہے نا زندگی گزارتے تھے, مطمئنتن, اور وہاں امن تھا وہاں پر, یعنی چاروں طرف دائیں بائیں بدمنی تھی, مکے میں امن تھا. یاتیہا رزقہا رغدن, آتا تھا اس بستی کے رہنے والوں کا رزق وافر مقدار میں, من کل مکان, ہر طرف سے, دور دراز کے شہروں سے لوگ جو ہے نا ہر قسم کے پھل مکہ پہنچاتے تھے بیچنے کے لیے. فکفرت بانعم اللہ, اس بستی کے رہنے والوں نے کیا کر لیا, انکار کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا, کیونکہ قوم اندھیروں میں رہ رہی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں وافر مقدار میں ان کو مل رہی تھی اور وہ استعمال کر رہے تھے, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کبریا کی صورت میں ان کے پاس روشنی بھیجی, اور قرآن کی صورت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس روشنی بھیجی, تو انہوں نے دونوں نوروں کو کیا کر دیا, مسترد کر دیا اور انکار کر لیا اللہ کی نعمتوں کا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چکایا بھوک اور خوف کے لباس کو. کیا مطلب, یعنی بھوک اور خوف کو اللہ پاک نے ان کو ایسا اڑایا جس طریقے سے لباس جسم کو اڑایا جاتا ہے, اور پھر بھوک ہی بھوک جو ہے نا ان کے ساتھ لگی ہے, اور خوف ہی خوف جو ہے نا ان کے ساتھ لگا ہے. یہ حالت ہو گئی مکے کے رہنے والوں کے. میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سال مکے کے اوپر جو ہے رقاحت کو چھوڑا تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، مردار کاتے تھے، ہڈیاں چوستے تھے، چمڑے کاتے تھے، بڑے عجیب حالت تھی لوگوں کی. بما کانوا یصنعون، یہ حالت کیوں ہو گئی تھی؟ ان کی بدعملی کی وجہ سے پیغمبر کے دعوت کو ٹکرایا، قرآن مجید کے دعوت کو ٹکرایا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، اب ان کی جو بدعملی تھی اور اس طریقے سے نعمت کی ناقدری ناشکری تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ان کے پاس آیا اور قرآن مجید کو اللہ نے ان کے طرف نازل کیا. فَكَذَّبُوهُ، تو رسول کی تکذیب کی، آیات کی تکذیب کی. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے پکڑ لیا تکذیب کی وجہ سے. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ ظالم تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اب یہ حکم عام ہے ایمان والوں کے، ایمان والوں کھاؤ پیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن مکے والوں جیسی حرکت نہیں کرنا، دین سے روگردانی اختیار نہیں کرنا، قرآن سے روگردانی اختیار نہیں کرنا، پیغمبر کی سنت سے روگردانی اختیار نہیں کرنا، ورنہ جس ذات نے مکے والوں کے اوپر قحط کو بٹھایا تھا اور ان کے معیشت کو تہس نہس کر دیا تھا، اور جس ذات نے پھر جرم کی وجہ سے بدر کے میدان کے اندر ان کے گردنوں کو کٹوایا تھا، وہ ذات اب بھی موجود ہے. جس طریقے سے اس نے ان کو سزا دی، وہ تمہیں بھی سزا دے سکتی ہے. اس لیے کہو پیو، لیکن اللہ کے بندگی کو نہ بھولنا اور قرآن مجید کے اوپر عمل نہ بھولنا. آج اسلام کے نام سے حاصل کیے گئے اس ملک میں قرآن مجید کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، عوام میں نہیں، اوپر کے طبقے میں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور اس سے اور بڑی دلیل کیا ہوگی کہ 75 سال ہو گئے اسلام کے لیے، اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اور آج تک یہ ملک اسلام سے محروم ہے. اور صرف اسلام سے محروم نہیں ہے، بلکہ قرآن والے اور دیندار لوگ، مدرسے اور مسجد، سب سے زیادہ اس ملک کے حکمرانوں کے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنے ہوئے. ان کی ہر پالیسی ان اداروں کے خلاف ہے، مراکز قرآن کے خلاف ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہو معیشت اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے. یعنی ہمارے دائیں بائیں آس پاس جو ممالک جن کے لیے کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا ہم کیا تھے، پاکستان ان کے لیے کیا تھا؟ یورپ کی طرح تھا، ان کی کرنسی بہت نیچے تھی، اور ان ممالک کے لوگ ہمارے پاس آتے تھے کام کاج کے لیے. آج ہم سے وہ اوپر چلے گئے اور ہم ان سے بہت نیچے چلے گئے. یہ 75 سالہ حکمرانوں کے نااہلی کے بہت بڑی دلیل ہے، اور بہت بڑا جرم جو ان کا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کو متوجہ کر دی ریاست کے طرف. معیشت نیچے کی طرف جا رہی ہے، عوام پریشان ہے، دلدل کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتا. اور ایسے وقت میں بھی اہل علم کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار ادا کرے، چھوٹے کمزور مشورے نہ دے کہ آپ زبان کو لگام دے، آپ وہ کرے یہ کرے، یہ کون سی بات ہے؟ بلکہ وہ علماء کرام جن کے بات چلتی ہے اور جن کے بات کو حکمران سنتے ہیں، وہ ببانگے دول کہے کہ 75 سال سے جو ظلم آپ کرتے ہو، توبہ کر لو اس ظلم سے اور نافذ کرو اسلام اس ملک کے اندر، دیکھو معیشت اٹھتی یا نہیں اٹھتی. پھر آپ دیکھ لیں ایک سال کے اندر آپ دیکھیں کتنی بہتری آتی. لیکن افسوس کے بعد ہے کہ کوئی بھی آدمی اس قسم کا مشورہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. چھوٹے باتوں لوگوں کی بات تو وہ سنتے نہیں اور نہ ان کی بات وہاں پہنچ جاتی ہے. اسی لیے دن بہ دن ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں. جو بہتری کے لیے آئے ہیں انہوں نے اور تباہی مچا دی. کیوں؟ اس لیے کہ بہتری ان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے. اور اللہ کے عذاب سے ہم تب نکلیں گے جب ہم اپنے جرم کا احساس کریں گے اور اپنا جرم چھوڑیں گے اور اسے توبہ کریں گے. تو جب تک ہم جرم کے اندر کڑے ہیں, گندگی جب تک کنویں کے اندر پڑی ہوگی, پانی نکالنے سے کنواں پاک نہیں ہوگا. تدبیریں کرنے سے جب تک گندگی نہیں نکالو گے اور گندا پانی نہیں نکالو گے تب تک کنواں پاک نہیں ہوگا. تو تبدیلی تو تب تک نہیں آ سکتی ہے جب تک ہم توبہ نہ کرے اور اپنے جرم کا احساس نہ کرے اور اس سے جو ہے نا توبہ نہ کرے, اور جو ہمارا جرم ہے اسے چھوڑ کر جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا اس کو اس نظام کو اس ملک میں نافذ نہ کرے. تو یہ ہمارے سامنے قرآن مجید مثالیں بیان کرتے ہیں. یہ بستی تھی, یہ شہر تھا, معیشت بہت مضبوط تھی, ہر طرف سے لوگ اپنا سامان بیچنے کے لیے یہاں لاتے تھے, تجارتی منڈیاں جو ہے نا لگی رہتی تھی. لیکن جب انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو مسترد کر دیا اور پیغمبر کو نکلنے پر مجبور کر دیا, اللہ نے ان کو معیشت کو بٹھا دیا, قحط سالی کو بٹھا دیا ان کے اوپر, اور ان کو ذلیل کیا اور رسوا کیا اور پٹوایا مسلمانوں کے ہاتھوں سے. مثالیں بیان کرتے اللہ پاک ہماری عقل کو ٹھکانے لگانے کے لیے. تو ایمان والو تم کھاؤ پیو اللہ کی نعمتوں کو حلالا طیبا, جو چیزیں تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ پیو, اور جس کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا اس سے بچو. وشکرو نعمت اللہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایہو تعبدون, اگر تم مسلمان ہو اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ ولحم الخنزیر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا اور خنزیر کو حرام کر دیا. وما اہل لغیر اللہ بھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ کے نیازات کو تمہارے اوپر حرام کر دیا. یعنی غیر اللہ کے نام جو منتیں مانی جاتی ہیں, بابا کے نام دیکھ کی منت مانی جاتی ہے, اور اس طریقے سے گیارہویں شیخ عبد القادر کی منت ہے نہیں دی تو نقصان پہنچائے گا. یہ وما اہل بھی لغیر اللہ ہے, اس کا کانا قرآن کہتا ہے حرام ہے, قرآن کہتے ہیں حرام ہے, مشرق کہتا ہے کہ یہ حلال ہے. یہی فرق ہے مسلمان کے عمل میں اور کافر کے عمل میں, مشرق کے عمل میں. کہ مشرق جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو حلال کہتا ہے, نیازات غیر اللہ حرام ہے اس کو حلال کہتا ہے, جس کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو حرام کہتا ہے. یعنی جانور اللہ پاک نے حلال کر دیے اور انہوں نے کیا کر دیا, اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا کہ ہم ہمارے لیے حرام ہے, صاحبہ ہمارے لیے حرام ہے, بھیرہ ہمارے لیے کیا ہے حرام. اسی کو شرک فعلی کہتے ہیں. ومن استر غیر باعن, ہاں یہ جو حرام ہے ناچاری کی صورت میں, اگر آپ ناچار ہیں حالت اضطراری ہے جان بچانے کے لیے ان کو استعمال کر سکتے ہیں غیر باعن, لیکن یہ ہے کہ آپ بغاوت کرنے والے نہ ہو اور اس طریقے سے حد سے نکلنے والے نہ ہو اور خواہشات جو ہے نا وہ مکمل کرنے والے نہ ہو, نہ زیادتی کرنے والے ہو نہ زور. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ, اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے. مجبوری میں آپ نے کہا ہے, آپ کی مجبوری اللہ کے سامنے ہے, پھر بھی گناہ ہے, گناہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے. اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے کہ اللہ میں مجبور تھا, جان بچانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے, مردار کا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الكذبا, زجر ہے, مت کہو لما تصف السنتکم, السنتکم الكذبا هذا حلال, مت کہو لما تصف السنتکم الكذبا, جو جھوٹ تمہاری زبانیں بناتی ہے هذا حلال, یہ حلال ہے. وهذا حرام, اور یہ کیا ہے حرام, ایسا مت کہو. یعنی نیازات غیر اللہ کے بارے میں کہا کہ یہ حلال ہے جبکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا, اور بحیرہ صاحبہ کے بارے میں کہا کہ یہ حرام ہے جبکہ اللہ نے اس کو کیا کیا حلال قرار دیا, ایسا مت کہے. لتفتروا علی اللہ الکذب, تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے, اسے گریز کرے. اس لیے کہ حلال تو وہی ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا, حرام وہی ہے کہ جس کو اللہ نے کیا کیا حرام قرار دیا. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ کہتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, وہ کبھی بات نہیں کرو بھائی, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, وہ ناکام ہے, وہ تباہ ہے. متاع قلیل, یہ دنیا کا سامان یہ بہت کم سامان ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے اور فنا ہو جائے گی دنیا، اور دنیا کی زندگی، دنیا کی نعمتیں، یہ سب چیزیں فنا ہونے والی، متاعن قلیل، چند دنوں کا سامان ہے یہ. ولہم عذاب علیم، لیکن مرنے کے بعد ایسے لوگوں کے لیے جن کو دنیا تو خوب ملی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے، تو دنیا کی نعمتیں چند دنوں کے لیے ہے، آخرت میں جو ہے نا ان کے لیے کیا ہے، بہت دردناک عذاب ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک، اب محرمات عامہ بیان کرنے کے بعد محرمات خاصہ کا بیان شروع ہوتا ہے. یہود کے اوپر ہم نے حرام کیا تھا چند چیزوں کو، قرآن کہتا ہے ما قصصنا علیک من قبل، جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں، پہلے آپ نے پڑھا ہے. یہود کے اوپر اللہ نے کس کو حرام کیا تھا؟ ناخن والے جانور، یعنی وہ جانور جن کی انگلیاں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، بطخ ہے، شتر مرغ ہے، سمجھے نا، اونٹ ہے، یہ جانور ان کے اوپر کیا تھے؟ حرام. اور گائی بکری کی چربی ان کے اوپر کیا کی گئی تھی؟ حرام کی گئی تھی. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی یہ چیزیں حلال تھی، ان کے شرارتوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے اوپر ان چیزوں کو کیا کیا تھا؟ حرام کیا تھا. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة، پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیا ہے جہالت کی وجہ سے. اب ظاہر ہے آدمی جو بھی غلط کام کرتا ہے تو جہالت کہا جائے گا اس کو، کہ جاہل اگر نہ ہوتا تو وہ قرآن مجید کو نہ ٹھکراتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہ ٹھکراتا. اللہ کے احکامات کو ٹھکرانا اور قرآن مجید کو ٹھکرانا اور اسی طریقے سے حلال کو اپنے اوپر حرام کرنا، حرام کو حلال سمجھنا، ظاہر ہے یہ کام کون کرتا ہے؟ جاہل ہی کرتا ہے. تو جہالت کی وجہ سے اگر کسی نے ایسا کیا ہے، ثم تابوا من بعد ذلك، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کی؟ توبہ کی. ان گناہوں کے اندر 50 سال 60 سال گزارے اور وہ گیارہویں جو ہے نا وہ دیتے رہے اور غیر اللہ کے جو ہے نیازات وہ دیتے رہے اور اس طریقے سے جو ہے نا نیازے جو ہے نا وہ چڑھاتے رہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا طویل سفر کے بعد بھی اگر اس کو احساس ہوا اور سمجھانے والے کے بعد اس کو سمجھ آ گئی اور توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے. وہ اصلہ، یعنی ثم تابوا، پھر توبہ کی، من بعد ذلک، اس گناہ کے بعد، وہ اصلہ، اور اپنے عمل کو درست کیا، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، 50 سالہ زندگی شرک میں گزارنے کے بعد بھی تیرا رب کیا ہے؟ بخشنے والے مہربان ہے. توبے کا دروازہ کھلا ہے، توبے کا دروازہ بند نہیں ہے. آج بھی اگر وہ توبہ کرے تو وہ ہمارے بھائی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. آپ نے پھر ان کو باتیں نہیں سنانی ہے، آپ نے ان کو باتیں نہیں سنانی ہے کہ جو آدمی شرک سے توبہ کر کے توحید کا عقیدہ اختیار کرے اور آپ جو ہے نا ان کی پرانی زندگی بار بار ان کے سامنے لائے. ایک آدمی کفر چھوڑے، اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہی پھر آپ جو ہے نا نسبت کرے کس کے طرف، کسی کو یہودی کہے، کسی کو نصرانی کہے، کسی کو ہندو کہے، نہیں، یہ بات بالکل جائز نہیں ہے. اور اس پر مؤاخذہ ہوگا اور پتہ چلے گا جب قیامت کا دن آئے گا، جو کفر چھوڑنے والوں کو پھر دوبارہ کیا کرتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں اور ان کی نسبت جو ہے نا کفر کی طرف کرتے ہیں. اجتناب اور پرہیز کرنی چاہیے. ان ابراہیم کان امتا قانتا، یہ دلیل نقلی تفصیلی ہے از ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام وہ راہ ڈالنے والے تھے، قانتن للہ، فرمان بردار تھے اللہ کے، حنیفن یکسو تھے، ولم یکو من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، نہ اعتقادن مشرک تھے، نہ عملن مشرک تھے، وہ تو موحد تھے، اول العظم نبی تھے. لہذا تم جس شرکیہ دین کو اختیار کیے ہوئے ہو، شرکیہ عقائد کو اختیار کیے ہوئے ہو، اور اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر رہے اور یہ ہمارے آبا و اجداد کا مذہب ہے، یہ تمہارا غلط اور جھوٹا پورے بیگنڈا ہے. تمہارا جو جد امجد ہے ابراہیم علیہ السلام ہے اور اسماعیل علیہ السلام ہے، تو وہ تو ایسا نہیں تھے، وہ تو پکے موحد تھے. شاکرن لانعمہ، وہ تو شکر ادا کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے. اجتباہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھن لیا تھا نبوت کے لیے. وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چلایا تھا سیدھے راہ پر. وآتیناہ فی الدنیا حسنا، ہم نے دنیا کے اندر ان کو حسنا دی تھی. حسنا سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے، فراخ روزی ہے، اور اس طریقے سے اولاد، اور وہ بھی اولاد کون سی؟ انبیاء. اسماعیل علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، اولاد دی تھی، اور اولاد بھی بڑی عجیب اولاد کہ وہ بھی انبیاء تھی. تو یہ حسنہ ہے دنیا کے اندر جو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اندر ابراہیم علیہ السلام اعلی درجے کے نیکوں میں سے ہوں گے، عام صالح نہیں، اعلی درجے کے کامل. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہ دلیل وحی ہے. اے پیغمبر، پھر ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کرے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے آپ اس کا اتباع کرے. حنیفن، وہ کیا تھے؟ موحد تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یکسو تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، مقدس دن جمعہ کا تھا، اور یہود نے اصرار کیا موسیٰ علیہ السلام سے، کہا کہ ہمیں ہفتے کے دن سے بڑی محبت ہے، لہذا مقدس دن ہمیں ہفتہ دیا جائے. اور پھر ان کی درخواست جو ہے وہ قبول ہو گئی، لیکن مشروط طریقے سے کہ آپ نے ہفتے کے دن کا احترام کرنا ہے، ہفتے کے دن آپ نے شکار نہیں کھیلنا. اور کچھ وقت تک جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے رہے. لیکن داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور پھر وہ لوگ جو شیر جو سمندر کے کنارے رہتے تھے، انہوں نے پھر اس وادی کے اوپر عمل نہیں کیا، کیونکہ مچھلیاں جو ہے نا وہ ہفتے کے دن وہ اوپر آ جاتی تھی اور ساحل پہ آتی تھی، اور پھر اور دنوں کے اندر گہرے سمندر میں چلی جاتی تھی. تو انہوں نے تالاب بڑے بڑے بنائے، نہر لے کر آئے سمندر سے، تالابوں میں مچھلیاں آتی تھی، اور پھر دروازہ بند کرتے تھے، اور پھر اتوار کے دن جو ہے نا اٹھاتے تھے، اور یہ دکھاتے تھے کہ ہم نے تو شکار اتوار کے دن کیا. تو شکار اٹھانے کا نام نہیں ہے، شکار پکڑنے کا نام ہے. جب ہفتے کے دن آپ لے کر تالاب کے اندر، دروازہ بند کر دیا، پکڑ لیا آپ نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو ہیلے بہانے نہیں چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ان کے شکلوں کو پھر مسخ کر دیا، کچھ کو بندر بنا دیا، کچھ کو خنزیر بنا دیا. صبح دروازے بند پڑے ہیں، کھول نہیں سکتے تھے، اور جب منع کرنے والوں کو نے دیکھا کہ اندر گھروں کے اندر بندر گھوم رہے، خنزیر گھوم رہے، انہوں نے دروازے توڑے، اور یہ جو ہے نا اپنے کیے پر پچھتائے ہوئے تھے. لیکن عذاب آ چکا تھا، عذاب آنے کے بعد پچھتاوا پھر کام نہیں آتا. تین دن تک زندہ رہے، تین دن کے بعد پھر مر گئے. موجودہ بندر جو ہے نا، یہ تو پہلے سے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. خنزیر پہلے سے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. اللہ پاک نے ان کے شکلوں میں ان کو تبدیل کیا تھا، اور تین دن کے بعد پھر وہ مر گئے تھے. انما جعل السبت علی الذین، ہفتے کا دن جو ہے نا وہ بنایا گیا تھا ان لوگوں کے لیے، اختلفوا فیہ، جنہوں نے اس میں کیا کیا تھا، اختلاف کیا تھا، یعنی انہوں نے اس دن کو چاہا تھا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن کیا کریں گے؟ فیصلہ کریں گے. فی ما کان فیہ یختلفون، جن چیزوں کے اندر یہ اختلاف کرتے تھے. ادعو الی سبیل ربک، آپ بلائیے میرے بندوں کو کس کی طرف؟ اپنے رب کے راستے کی طرف. آداب تبلیغ ہے. بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظت، اور نصیحت کے ساتھ، والموعظت الحسنت، اور بہترین نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، مقابلہ کرے احسن طریقے سے. ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب خود جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے سے جو ہے نا بھٹک گئے. وہو اعلم بالمہتدین، اور راہ راست پر آنے والوں کو بھی وہ جانتا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اور اگر آپ سزا دیتے ہو تو اسی طریقے سے سزا دے جس طریقے سے انہوں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے. لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اگر ان کے تکلیفوں کے اوپر صبر اختیار کرو گے تو صبر اختیار اور سزا نہیں دو گے تو صبر اختیار کرنا صابرین کے لیے سزا دینے کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہے, بہت زیادہ بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اور آپ کے صبر کا بدلہ آپ کو اللہ دے گا. وَلَا تَحْزَن, پیغمبر کے لیے تسلی ہے, وَلَا تَحْزَن عَلَيْهِمْ, آپ ان کے بارے میں جو ہے نا غمزدہ نہ ہو. وَلَا تَكُ فِي زَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ, اور ان کے شرارتوں کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر تنگی پیدا نہ ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. والذین هم محسنون, اور جو نیکوکار ہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. آخر کے اندر پیغمبر کے لیے تسلی ہے. سورہ اسراء, ماقبل کے ساتھ ایک ربط تو بالکل یہ ہے جو ابھی آپ نے پڑھا. سورہ نحل کے اختتام پر پیغمبر کے لیے تسلی کا ذکر ہے, یعنی جو سورت ابھی ختم ہو گئی اختتام پر تسلی برائی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تھی. اور سورہ اسراء کی ابتدا کس سے ہے؟ تسلی سے ہے, معراج کا واقعہ. یہ سارا واقعہ جو ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ تسلی ہے. تو جس مضمون سے گزشتہ سورت جس مضمون کے اوپر گزشتہ سورت ختم ہو رہی ہے اسی مضمون سے سورہ اسراء جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. یہ ربط ہے ماقبل کے ساتھ. باقی دوسرا ربط یہ ہے کہ گزشتہ سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے واقع ہونے کی خبر تھی, اور سورہ اسراء کے اندر عذاب کے نمونوں کا بیان ہے. یہ دوسرا ربط ہے سورت کا ماقبل کے ساتھ. باقی یہ ہے کہ سورت کے اندر چار قسم کے گناہگاروں کا تذکرہ ہے, یعنی چار قسم کے گناہوں کا تذکرہ ہے جن کے ارتکاب سے آدمی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. نمبر ایک, جب آدمی شرک کا انکار توحید کا انکار کرتا ہے اور شرک مستمرہ میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا. اس طریقے سے قوم نوح نے توحید کے انکار کیا اور شرک مستمرہ میں یہ قوم چلی گئی تھی, تو روئی زمین پر یہ پہلی قوم ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو بھیجا تھا. اس سے پہلے کسی اور قوم کے اوپر اللہ نے عذاب کو نہیں بھیجا, پہلی قوم ہے. اور اس کے بعد پھر عذاب کے سلسلے شروع ہو گئے. دوسرا عمل جس کی وجہ سے آدمی عذاب کو مستحق ہوتا ہے, جب آدمی آیت اللہ کے بے عزتی کرتا ہے تو پھر آدمی اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے. جس طریقے سے صالح علیہ السلام کے قوم سمود نے جب آیت اللہ کی کیا کی؟ توہین کی اور بے عزتی کی, اور اس اونٹنی کو انہوں نے جب قتل کر ڈالا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب بھیج دیا اور یہ قوم کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی. تیسرا گناہ جس کی وجہ سے آدمی عذاب کا مستحق ہوتا ہے, شعائر اللہ کے توہین اور بھی عزتی. اب کعبہ شعائر اللہ میں سے ہیں, مسجدیں شعائر اللہ میں سے ہیں, اور علماء شعائر اللہ میں سے ہیں. شعائر اللہ کا میدان بڑا وسیع ہے, ہم تو چند کو جانتے ہیں, لیکن علماء بھی شعائر اللہ میں سے, یہ قبرستانی بھی شعائر اللہ میں سے ہے. اس لیے قبرستان میں جب آپ جائے تو قبر کے اوپر سے نہ گزرے, وہاں پیشاب پخانہ نہ کرے, قبروں کو نقصان نہ پہنچائے, سلام کر کے جائے. تو جو آدمی شاعر اللہ کی توہین کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں. ابرہہ فوج لے کر آیا تھا بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے, انجام کیا بنا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اور بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا, اللہ نے ہلاکت کے لیے اور پٹائی کے لیے کس کو تیار کیا؟ ابابیل کو تیار کیا, کمزور پرندہ جو انسان کو دیکھتے ہی بھاگ جاتا ہے, اور اس کا چونچ کتنا بڑا ہوتا ہے. اب چونچ کے اندر جو کنکر اٹھا کے وہ لے کر آئے گا وہ کتنا بڑا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو طاقت اللہ تبارک و تعالی نے ڈالی وہ میزائل سے کم نہیں تھی, اور سر کے اوپر جو ہے نا وہ پتھر گرتے تھے اور نیچے نکلتے تھے, اور آدمی جو ہے نا وہ دھڑام سے گر کے جو ہے نا ختم ہو جاتا. اسی طریقے سے جہاں لوگوں نے شاعر اللہ کی توہین کی ہے تو اللہ نے تباہ کیا. فرعون نے تمام کے تمام مساجد کو شہید کر دیا تھا, کہا کہ یہ مراکز علم ہے, مسجدیں رہے گی تو علم رہے گا, اور جب علم رہے گا تو ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے ہاتھوں سے میری حکومت ختم ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے مسجدوں کو شہید کر دیا تھا. شاعر اللہ کی توہین کی, اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کی تباہی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا, اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو پٹوایا اور تباہ کر دیا. اسی طریقے سے جہاں جہاں لوگوں نے مساجد کی توہین کی ہے, مساجد کو شہید کیا ہے, مساجد کی بے عزتی کی ہے, اور کعبے کی توہین کی ہے, وہ بچے نہیں, وہ تباہ ہو گئے. ایک وقت تک اللہ ڈیل دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ تباہ ہو جاتے ہیں. تو یہ گناہ بھی ایسا ہے جس کی وجہ سے آدمی اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے. اور جب قوم اللہ کے نبی کو تنگ کرتی ہے اور اپنے علاقے سے ان کو نکلنے پر مجبور کرتی ہے یا نکال دیتی ہے, اللہ والوں کو نکال دیتی ہے, تنگ کر دیتی ہے, پھر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. مکے میں جب آپ تھے لوگ مشرک تھے, لیکن آپ مکے میں تھے تو ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا, ان کے رزق میں بھی کوئی کمی نہیں آئی. لیکن جب انہوں نے آم کا جینا حرام کر دیا اور قتل کے منصوبے بنانا شروع کر دیے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے سے نکلنے کا حکم دیا. ان کی شرارتوں کی وجہ سے آپ نے مکے کو چھوڑا, اور جیسے آپ نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مکے والوں کے اوپر عذاب کو نازل کیا. قحط سالی سات سال کے لیے آئی, معیشت تباہ ہو گئی, مردار کھانے لگے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے لیے دوسرا میدان جو ہے نا تیار کیا, بدر کا میدان. وہاں پٹوائے مسلمانوں کے ہاتھوں سے, حالانکہ بظاہر جو ہے نا ممکن نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مار کھائیں گے, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پٹائی کا فیصلہ کر دے کسی قوم کی تو پھر کوئی مشکل نہیں. اسی طریقے سے ہمارے سامنے مثالیں ہیں. یہ جو علاقے ہیں یہ تاجکستان, قازقستان, ترکمانستان, یہ مراکز علم تھے. بلخ, ترمیز, بخارا, یہ مراکز علم تھے. جب یہاں کے ریاستوں کے بادشاہ علماء کے دشمن ہو گئے اور مساجد کے دشمن ہو گئے, اور انہوں نے علماء کرام کا جینا حرام کر دیا تھا, پکڑتے تھے, جیلوں میں ڈالتے تھے, شہید کرتے تھے. مولانا روم کو بلخ کے بادشاہ نے پکڑا اور جیل میں ڈالا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معیشت کو تباہ کر دیا. اور علماء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے وہاں پیدا ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا. اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سپر طاقتوں کو متوجہ کر دیا. وہ سپر طاقتیں جنہوں نے اس قوم کے خوف سے دیواری چن کو اٹھایا تھا, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پٹائی کا فیصلہ کر لیا تو انہی طاقتوں کو اللہ پاک نے ان کے اوپر کیا کر دیا, مسلط کر دیا. کچھ علاقے کے اوپر روس قابض ہو گیا, کچھ علاقوں کے اوپر چین قابض ہو گیا. لمبے عرصے تک جو ہے نا پھر ان کے پاس رہے. افغانستان کے اندر آپ کو یاد نہیں ہوگا لیکن ہمیں یاد ہے جس وقت ہم پڑھتے تھے اس وقت وہاں سے طلبہ آتے تھے, ہم پوچھتے رہتے تھے, کچھ طلبہ واپس نہیں آتے تھے, پوچھتے کیا ہوا, کہا اس کو تو حکومت نے پکڑ لی, شہید کر لیا. علماء کو جو ہے نا روز پکڑتے تھے, شہید کرتے تھے اور صندوقوں میں بند کر کے رکھتے تھے اور پھر فائر کرتے تھے مزے لینے کے لیے. جب ظلم اس حد تک جو ہے نا وہ بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر روس کو مسلط کر دیا. اور پھر 40 سال تک اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا, 40 سال تک آگ جلتی رہی. کتنے لوگ اس میں شہید ہو گئے اور جو حکمران تھے وہ تو سارے کے سارے جو ہے نا ختم ہو گئے, جو ظلم اور بربریت جو ہے نا روا رکھا تھا. اب اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ان کی قربانیوں پر اللہ پاک نے وہاں پر ایک بہترین حکومت ان کو عطا فرمائی, جنہوں نے شریعت نافذ کی ہے اور انشاءاللہ وہ پوری دنیا کے لیے ماڈل بنے گی وہ حکومت انشاءاللہ. تو مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہاں بھی وہی سلسلہ علماء کے ساتھ جو ہے نا روا رکھا گیا. آئے روز ہنگامے ہوتے ہیں, دھماکے ہوتے ہیں, علماء شہید ہوتے ہیں, مسجدوں میں دھماکے ہوتے ہیں. رائی کے دانے کے برابر اگر کسی آدمی کے دل میں ایمان ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی مسجد میں دھماکہ کرے, کسی نمازی کو وہ شہید کرے. ہر صاحب عقل اس بات کو سمجھ سکتا ہے. مسجدوں میں دھماکے ہیں اور علماء طلباء کا قتل ہے اور پھر حکمرانوں کے بیانات آتے ہیں, یہ کون سی خدمت ہے اسلام کی؟ یہ کون سی خدمت ہے اسلام کی؟ شہید بھی کرے, الزام بھی لگائے. تو اللہ تبارک و تعالی کا عذاب متوجہ ہے ریاست کی طرف ان اہل حکمرانوں کی وجہ سے, اور اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اور اپنا راستہ تبدیل نہیں کیا تو اس سے خطرناک عذاب کے واقع ہونے کا اندیشہ ہے. ابھی تک ہمارے حکمران غافل ہے اور گناہوں کے اندر دن بدن جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہے ہیں, پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں, تو اس سے بھی خطرناک عذاب کے واقع ہونے کا اندیشہ ہے. اللہ کرے کہ کوئی سمجھانے والا ہو کہ ان کو سمجھائے اور یہ اپنے آپ کو تبدیل کرے اور ریاست میں وہ نظام لے کر آئے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں پاکستان کے سرزمین کی طرف متوجہ ہو سکتی ہیں, آ سکتی ہیں. اس وقت تو اللہ تبارک و تعالی کا غضب متوجہ ہے. تو یہ ان امور کا تذکرہ ہے اس صورت کے اندر. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر دلائل کا ذکر ہے, دلائل عقلیہ, پانچ دلائل عقلیہ, پانچ آیتوں کے اندر, پانچ دلائل نقلیہ, پانچ آیتوں کے اندر, تین دلائل چار دلائل وحی سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. زجرات ہے, تخویفات, یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے سامنے آئے گی. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان الذی, سورت کا دعویٰ ہے توحید باری تعالی, پاک ہے وہ ذات ہر قسم کے شریکوں سے جو اپنے حبیب کو رات ہی رات لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصا. یعنی اس کے کمال وصفی دیکھیے کہ کس قدر کم وقت کے اندر کتنا طویل سفر کرا دیا مسجد حرام سے مسجد اقصا, اور مسجد اقصا سے سمائے اول، سمائے اول سے سمائے ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، اور پھر اوپر جہاں تک چاہا لے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہوئی، ملاقات ہوئی، اور پھر واپس آئے تو جس بستر پر آپ آرام فرما رہے تھے ابھی وہ بستر آپ کے جسم کے حرارت سے گرم پڑا تھا، ٹھنڈے بھی نہیں ہوا تھا. جس درخت سے آپ ٹکرائے تھے اس درخت کی ٹہنی ابھی ہل رہی تھی کہ آپ واپس آ چکے تھے. اتنا طویل سفر. تو جو ذات ایسا کر سکتی ہے اس سے اندازہ لگایا کہ کوئی بھی مخلوق اس کا مساوی ہو سکتی ہے. اس لیے وہ پاک ہے ہر شریک سے. تمہارے ذہن کا اختراع ہے، کسی نے پتھر کو اس کا شریک ٹھہرایا، کسی نے بندر کو اس کا شریک ٹھہرایا، اور کسی نے کسی اور جانور کو اس کا شریک ٹھہرایا، اور کسی نے نیک لوگوں کو جو قبروں میں پڑے ہیں ان کو شریک ٹھہرایا، کسی نے چاند سورج کو، کسی نے فرشتوں کو، کسی نے جنات کو اس کا شریک ٹھہرایا. پاک ہے وہ ان تمام شریکوں سے، یہ سب کے سب اس کے مخلوق ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے سہارے تھے، ایک آپ کا چچا ابو طالب، وہ بڑی خدمت کی انہوں نے، اور مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آپ کا دفاع کرتے تھے. لیکن اسلام اس کی قسمت میں نہیں تھا، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، مسلمان نہیں ہوئے. لیکن آپ کا بہت بڑا سہارا تھا، ہر مشکل گھڑی میں وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور آپ کے خاندان کو بھی ساتھ ملاتے تھے. شابی ابی طالب میں جب منتقل ہو گئے تھے، جب قوم نے سوشل بیکاٹ کیا تھا، تو ابو طالب نے اپنے پورے خاندان کو وہاں منتقل کیا آپ کے ساتھ. اور یہ ان کی زمین تھی جس کو ہم پشتوں والے بانڈا کہتے ہیں، جو گھر گاؤں سے دور جو ہے نا جگہ ہوتی ہیں، تو یہ ان کا بانڈا تھا، وہاں منتقل ہو گئے. اور وہ جگہ بہت زیادہ سیف تھی کیونکہ وہاں صرف ایک ہی راستہ تھا اندر جانے کا، اور راستے نہیں تھے، تو وہاں آپ زیادہ جو ہے نا حفاظت سے رہ سکتے تھے، اس لیے اس جگہ کا انتخاب کیا. تو نبوت کا 11 سال تھا، اسی چچا کا انتقال ہو گیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کا جو ہے نا وہ بہت بڑا سہارا تھا گھر کے اندر، جب تک ایمان دے اور قوم کے جو ہے نا برا بلا سنتے اور گھر تشریف لے جاتے تو آپ کو تسلیہ دیتی تھی، حالات بدل جائیں گے. جو فریضہ آپ کو ملا ہے بہت بڑا ہے، ہمت سے جو ہے نا جمے رہے، آپ کی تکاوٹ ختم ہو جاتی تھی، اور حشاش بشاش ہو جاتے تھے، تر و تازہ ہو جاتے تھے، صبح پھر جو ہے نا نکلتے تھے ان لوگوں کی طرف دعوت دینے کے لیے. دو بڑے سہارے تھے، ایک گھر کے اندر تھا اور ایک باہر تھا، اور دونوں کے انتقال 1 ہوا، بیچ میں جو ہے نا یہ 5-6 کا فاصلہ تھا. اور اس لیے تاریخ اسلام کے اندر اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال. لیکن غم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سینہ پیٹنا شروع کرے یا اپنے کمر کے اوپر خنجر چلانا شروع کرے، اس کو غم نہیں کہتے. غم صدمے کا نام ہے، اور اسلام صدمہ سہنے کا حکم دیتا ہے، صدمے کے اوپر صبر کا حکم دیتا ہے. تو سینہ پیٹنا، کمر پیٹنا، یہ تو بے صبری ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید کی تعلیمات اور پیغمبر کی تعلیمات کی کیا ہے، خلاف ہے. اسے تو اسلام منع کرتا ہے، قرآن منع کرتا ہے. تو یہ عام الحزن تھا، غم کا سال تھا. اور بھی بہت ساری حکمتیں تھیں، آسمان کے عجائبات اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دکھانے تھے. اور اسی طریقے سے ملاقات کرنی تھی، آپ کے غم کو غلط کرنا تھا، کیونکہ بہت بڑا صدمہ آپ کو لگا تھا، بہت بڑا غم آپ کو لگا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے معراج کا فیصلہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے، اور بلائے اپنے پاس. اور معراج کا دو حصے ہیں، ایک سفر زمین کے اوپر ہے، دوسرا سفر آسمانوں کی طرف ہے. تو پہلا سفر جو ہے نا یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے. ام ہانی کے گھر آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کے ساتھ دو آدمی اور بھی لیٹے ہوئے تھے دائیں بائیں، اور حضرت جبرائیل آئے اور بیچ سے آپ کو اٹھایا، حاتم لے کر آئے، اور پھر بیت اللہ کے قریب براق کھڑا تھا اس پہ بٹھایا، اور پھر یہاں سے لے گئے مسجد حرام مسجد اقصیٰ، اور پھر مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی طرف لے گئے. جس پتھر کے اوپر آپ نے پیر رکھا ہے اوپر جانے کے لیے، اس پتھر کے اوپر آج بھی نشان موجود ہے، مسجد اقصیٰ کے اندر وہ پتھر ہے، اور اس کو چاندی کے کور کے اندر پیک کیا گیا. جہاں آپ نے سواری باندھی تھی وہ پتھر بھی آج موجود ہے. وہاں سے پھر آپ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، سارے انتظامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے، اور جلالین کے اندر جو حدیث معراج ہے تمام کے تمام امت مسلمہ اس کو مانتی ہے، کوئی منکر نہیں ہے سوائے ملحدین اور زنادقہ کے، وہ انکار کرتے واقعی کے، اس لیے کہ وہ معجزہ سمجھتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر اس چیز کو ماننا چاہیے جس کو عقل مانے. تو معجزہ تو کہتے ہیں اس کام کو جو عادت کے خلاف ہو جائے، اگر عادت کے مطابق ہو تو پھر تو معجزہ نہیں ہے. تو باقی یہ ہے کہ اوپر کے حصے کا تذکرہ جو ہے نا اس حدیث مشہور کے اندر ہے، اور پھر یعنی مختلف سیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کرائے تھے ان کا ذکر جو ہے نا اخبار احاد کے اندر ہے. جنت کا سیر ہے، جہنم کا سیر ہے، مختلف مراحل منازل اللہ نے آپ کو دکھائے تھے، اس کا ذکر پھر اخبار احاد میں ہے. اور پھر آپ واپس مسجد اقصیٰ تشریف لائے تھے، اور تمام کے تمام انبیاء جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں موجود تھے مسجد کے اندر، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مصلی پر تشریف لے جائیں اور انبیاء کی امامت کرائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام انبیاء کی امامت کرائی. اب مسجد اقصیٰ لے جانے کا مقصد جو تھا وہ تو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت تھی، لیکن ایک حکمت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں انبیاء کو بھیجا تھا، اور مسجد اقصیٰ ان کا قبلہ تھا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے برکت کو رکھا تھا، ہر وقت 8-10 انبیاء وہاں موجود ہوتے تھے، اور وہاں سے پھر اپنے اپنے علاقوں کی طرف جاتے تھے دعوت دیتے تھے، پھر وہاں آتے تھے اور وہاں سے پھر اپنے علاقوں کی طرف نکلتے تھے دعوت دیتے تھے، کیونکہ اس وقت نبی کو چھوٹا چھوٹا علاقہ دیا جاتا تھا کام کرنے کے لیے. تو یہاں سے وہاں جو اللہ تبارک و تعالی لے کر گئے تھے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ ان دونوں مسجدوں کے سنبھالنے والوں کے جو شریعتیں ہیں اور طریقے ہیں وہ سب کے سب آپ کو ملیں گے، آپ ان کی بھی وارث ہوں گے اور ان کی بھی وارث ہوں گے، سب کے آپ وارث ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کل کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، تو سب کے آپ وارث ہیں. وہ کمالات جو بنی اسرائیل کے انبیاء کو دیے وہ بھی آپ کے پاس، وہ کمالات جو دوسرے انبیاء کو دیے وہ بھی آپ کے پاس، اور وہ مسجد جو بنی اسرائیل، وہ قبلہ جو بنی اسرائیل کا تھا وہ بھی اللہ نے آپ کو دیا، وہ قبلہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ بھی اللہ نے آپ کو دیا، جامع الکمالات بنانا تھا اللہ نے آپ کو، اس لیے یہاں سے وہاں لے کر گئے. باقی یہ ہے کہ دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں اختلاف ہے. مسلم کے اندر روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نور انا رآہ، اللہ نور ہے انا رآہ، میں کیسے دیکھتا اس کو. تو بعد کو لوگ انا کے بجائے کیا پڑھتے ہیں، انی رآہ کہتے ہیں، کہ اللہ نور انی رآہ، اللہ تبارک و تعالی نور ہے، میں نے دیکھا تھا اللہ کو. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نے اللہ کو دیکھا تھا، اور جو انا پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا تھا. اختلاف ہے، اور دونوں طریقوں سے یہ روایت جو ہے نا وہ پڑھی جاتی ہے. بہرحال ملاقات یقینی ہے، بات چیت یقینی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالی سے بات کی تھی، دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ بات کی لذت اتنی زیادہ تھی، اس کی حلاوت اتنی زیادہ تھی کہ پھر فوراً جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی درخواست جو ہے نا وہ پیش کر دی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ جو باتوں کا مزہ ہے اس نے تو دیوانہ بنا دیا، اب دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ بات ہو گئی اور دیکھنا دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے. ممکن عقلاً تو جائز ہے لیکن یہ ہے کہ شریعت جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے, نہیں دیکھ سکتے. وہاں ملاقات ہوگی پھر چل. تو اس لیے بعد کہتے ہیں کہ دیکھا, بعد کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو بہت سخت ہے کہ کہتے ہیں کہ بات تو ہو گئی تھی, ملاقات تو ہو گئی تھی, لیکن یہ ہے کہ دیکھا نہیں تھا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہ بعبدہ رد الوہیت ہے کہ آپ الہ نہیں ہیں, اب اللہ کے بندے ہیں. اور اسرا بعبدہ, سبحان الذی اسرا بعبدہ رفعت شان حبیبی کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کا شان بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے. آپ کے رب نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے قوم کے سرداروں کو لے کر میرے پاس آئے, اس طرح نہیں بلایا, بلکہ حضرت جبرائیل کو براق دے کے بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کو میرے پاس لے کر آؤ, اعزاز کے ساتھ لے کر آؤ, شان کے ساتھ لے کر آؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفعت شان ہے. اور ابتدا جو ہے نا سیر کا کہاں سے ہے؟ مسجد حرام سے, ام ہانی کے گھر سے لے کر آئے حتیم, اور حتیم سے پھر بیت اللہ کے قریب براق پہ سوار کر آیا. تو ابتدا جو ہے نا وہ کس سے ہے؟ مسجد حرام سے ہے. اور سیر کا انتہا کہاں پر ہے؟ مسجد اقصا پر ہے. اور مسجد اقصا سے پھر اوپر کیا ہے؟ معراج, آسمان کی طرف چڑھے. سیر جو ہے نا اس کا انتہا مسجد اقصا کے اوپر ہے. الذی بارکنا حولہ, وہ مسجد اقصا, یہ فضیلت ہے مسجد اقصا کے, جہاں کے آس پاس ہم نے برکتوں کو رکھا. مادی برکتیں بھی وہاں تھی, روحانی برکتیں بھی وہاں تھی. مادی برکتیں چاروں طرف باغات, ہر قسم کے پھل اور ہریالیاں, نہریں اور پانی, یہ مادی برکتیں تھی. اور روحانی برکتیں, وہاں بہت سارے انبیاء کے قبور ہیں اور ہر وقت وہاں 8-10 انبیاء جو ہے نا مسجد اقصا کے اندر موجود ہوتے تھے. کوئی جا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے. یہ مرکز اسلام تھا, قلعہ اسلام تھا. انبیاء یہاں لوٹتے تھے اور یہاں سے واپس جاتے تھے, اپنے اپنے علاقوں کے اندر تبلیغ کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں برکتوں کو رکھا. لنوریہ, یہ حکمت اسراء ہے, حکمت معراج ہے, کہ ہم آپ کو معراج پر کیوں لے کر گئے تھے. حکمت اسراء, حکمت معراج, تاکہ آپ کو دکھائے آیاتنا, یعنی من آیاتنا, من ہے, من آیاتنا یعنی من بعض عجائبات قدرتنا, اپنی قدرت کی عجائبات میں سے بعض عجائبات آپ کو دکھائے, اس لیے آپ کو لے کر گئے. وہ السمیع البصیر, دلیل عقلی ہے. اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. ان صفات کے ساتھ کوئی اور متصف نہیں ہے. جب نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کے آوازوں کو سننا سمجھنا بیک وقت, اور ساری کائنات کو دیکھنا, اور ساری کائنات کا علم محیط رکھنا, یہ صفات صرف اللہ کے ہے. اللہ کے سوا کسی کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی, اس لیے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. جن کو تم نے ٹھہرایا ہے وہ تمہارے جو ہے نا فاسد ذہن کا کیا ہے, غلط رپورٹ ہے اور غلط نتیجہ ہے. وآتینا موسی الکتاب وجعلنا ہدا, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات, اور ہم نے اس کتاب کو کیا بنایا؟ ذرائع ہدایت بنایا. کس کے لیے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دون وکیلا, یہ مضمون تورات ہے. مضمون تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا, یعنی وقلنا اللہ تتخذوا من دون وکیلا, ہم نے کہا تھا کہ میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ بنانا. یہی پیغام جو ہمیں دیا بنی اسرائیل کو بھی دیا تھا. ذریتن, یعنی یا ذریتن من حملنا مع نوح, اے وہ لوگوں کی اولاد جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا, ہم سب ان کی اولاد ہیں. انہ کان عبدا شکورا, نوح علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالی کے شکر گزار بندے تھے, آپ کیوں نہ شکرے بنے ہو؟ تم تو ان کی اولاد ہو, تو نوح علیہ السلام کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو. جب نعمتیں اللہ کے استعمال کرتے تو بندگی بھی اللہ کی کرو. نعمتیں اللہ کے استعمال کرتے ہو بندگی قبر کے کرتے ہو، نعمتیں اللہ کے استعمال کرتے ہو بندگی بھگوان کے کرتے ہو، نعمتیں اللہ کے استعمال کرتے ہو بندگی جو چاند سورج تاروں اور فرشتوں اور جنات کی کرتے ہو. یہ کون سا انصاف ہے؟ شکر گزار بندے بنو. نوح علیہ السلام کی صفت اپنے اندر پیدا کرو. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور ہم نے بنی اسرائیل کو متنبی کر دیا تھا، پیشن گوئی کی تھی ہم نے ان کو کتاب کے اندر، تورات کے اندر. کیا پیشن گوئی کی تھی؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، دو مرتبہ تم فساد ڈنکا برپا کرو گے زمین کے روئی زمین پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں سزا دیں گے. پہلا فساد جو انہوں نے برپا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عذاب بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، اور انہوں نے اس طریقے سے ان کو جو ہے نا کاٹا پیٹا اور قتل کر ڈالا کہ دو تین جو ہے نا یہودی بچ گئے تھے، باقی سارے کے سارے مر گئے تھے، اور اسی سے پھر یہ تھوڑا بڑھ گئے، ورنہ یہ تو بہت پرانی قوم ہے. اور دوبارہ انہوں نے فساد اور ڈنکا برپا کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر کے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر تیتوس رومی کو مسلط کیا تھا. تو بخت نصر کے بعد پھر سائرس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واپس غلبہ دیا تھا، اور آیت کے اندر واپس غلبے کا ذکر ہے کہ پھر ہم دوبارہ آپ کو پھر غلبہ دیں گے. تو سائرس کے ذریعے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واپس غلبہ دیا تھا، اور پھر بخت نصر کا قبضہ انہوں نے ختم کرایا تھا. اور پھر جب انہوں نے دوبارہ فساد برپا کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیتوس، جس کو ٹیٹس کہتے ہیں، ان رومی بادشاہ تھا، ان کے ذریعے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو پٹوایا، اور اس طریقے سے ان کی قوت کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا، اور آج تک ان کی قوت دوبارہ بحال نہیں ہو سکی. اب اسرائیل چھوٹی سی ریاست ہمارے سامنے ہے، اور یہ امریکہ کے رحم و کرم پر ہے، بس لاٹھی کے سہارے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. اچھا، تو دو مرتبہ فساد برپا کرو گے، دو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا دیں گے. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُوُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، زمین کے اندر دو مرتبہ فساد برپا کرو گے، یعنی حقوق اللہ کو پامال کرو گے. وَلَتَعْلُوُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور سرکشی اختیار کرو گے، بڑی سرکشی، حقوق العباد کو پامال کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، بس جب آیا پہلے وعدے کا وقت، پہلے وعدے کا وقت، جب انہوں نے پہلا فساد برپا کیا تو پہلے وعدے کا وقت آیا. بعثنا علیکم عبادا لنا، ہم نے مسلط کر دیا تمہارے اوپر، بھیجا تمہارے اوپر، مسلط کر دیا ہم نے تمہارے اوپر، عبادا لنا، ہمارے ایسے بندوں کو، اولی باس شدید، جو بڑے جنگجو تھے بخت نصر. فجاسو خلال الدیار، اور پھر وہ گھس گئے ان کے گھروں کے درمیان. وکان وعدا مافولا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ ہونا ہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر پھیر دی ہم نے تمہاری جو ہے نا باری ان پر، اور تمہیں ان پر جو ہے دوبارہ غلبہ عطا کر دیا. کرنا کا معنی غلبہ ہے. وامددناکم، اور ہم نے تمہیں پھر کیا کر دیا، قبول کر دیا. سائرس کے ذریعے سے پھر تمہیں غلبہ ملا واپس دوبارہ، اور ہم نے تمہیں قوی کر دیا. بے اموال و بنین، مال کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ، مال میں بھی اضافہ کر دیا، اولادوں میں بھی اضافہ ہو گیا. وجعلناکم اکثر نفیرا، اور ہم نے جو ہے نا تمہارے لشکر کو دشمن کے مقابلے میں کیا کر دیا، بڑھا دیا. ان احسنتم، اب آگے دائمی اصول، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھائی کرو گے تو اچھائی اپنے لیے کرو گے. وان اساتم، اور اگر برائی کرو گے، فلاحا، تو تمہاری برائی بھی تمہارے لیے ہے. فاذا جاء وعد الاخره، جب دوسرے وعدے کے وقت آیا، لیسوء وجوہکم، تو ہم نے ایسے لوگوں کو پھر تمہارے اوپر مسلط کیا جو تمہارے شکلوں کو جو ہے نا بگاڑے، یعنی غمزدہ کرے. ولیدخلوا المسجد، اور تاکہ جو ہے نا وہ داخل ہو جائے مسجد کے اندر، کما دخلوہ اول مرۃ، جس طریقے سے پہلی مرتبہ بخت نصر داخل ہوا تھا مسجد اقصا کے اندر، اور مسجد اقصا کو جو ہے نقصان پہنچایا تھا. دوبارہ جو ہے نا پھر وہ داخل ہوں گے مسجد اقصا کے اندر، اور مسجد اقصا کو جو ہے نقصان پہنچائیں گے، ہیکل سلیمانی کو جو ہے نا وہ کیا کریں گے، توڑ ڈالیں گے. وَلَيُتَبِّرُ مَا عَلَوْ تَدْبِيرًا، اور تاکہ جو ہے نا وہ ویران کرے جہاں انہوں نے جو ہے نا غلبہ پایا ہے، ویران کرنا، پھر انہوں نے ایسا کر دیا. عسى ربكم ان يرحمكم، ترغیب ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے. یعنی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ نے اگر ان کا اتباع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم آپ کو مل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کریں گے اگر آپ نے آخری پیغمبر کی اتباع کی. وَإِنْ عُدْتُمْ، لیکن یاد کرو جس طریقے سے پہلے تم نے تکذیبیں کی، اگر واپس تم تکذیب کی طرف چلے گئے، عدنا، تمہیں وہی خدا جو ہے نا موجود ہوں، پھر دوبارہ تمہیں سزا دوں گا. عدنا، پھر ہم جو ہے نا واپس لوٹیں گے کس کی طرف؟ سزا کی طرف. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے جلخانہ بنایا ہے. اور پھر وہی ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب انہوں نے اتباع کا راستہ اختیار نہیں کیا اور تکذیب کی طرف چلے گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو پٹوایا. اور بنو قریظہ کو تو وہی ختم کر دیا، بنو نذیر کو جلاوطن کر دیا اور خیبر کی طرف، اور پھر خیبر سے بھی بھگا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جو ہے نا وہ دستور باقی ہے. ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ بتلاتا ہے سب سے سیدھی راہ. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور خوشخبری سناتا ہے قرآن مجید الذین، مومنین، خوشخبری سناتا ہے مومنین کو، یعنی جنہوں نے اپنے عقیدے کو درست کیا. الذین یعملون الصالحات، اور ان کو جنہوں نے اپنے عمل کو درست کر لیا، جنہوں نے اپنا عقیدہ درست کر لیا، اپنا عمل درست کر لیا، یعنی مومن ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. ان لہم اجرا کبیرا، یہ مبشر بھی ہے. قرآن مجید خوشخبری کس چیز کی سناتا ہے کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ اجر کبیر ہے، مبشر بھی. وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور یہ ترہیب ہے جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں. اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے. ویدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر، انسان نہ جاہل ہے اور اس طریقے سے جلباز ہے، مانگتا ہے انسان شر کو، عذاب کو، دعاءہ بالخیر، بالکل اسی طریقے سے مانگنا جس طریقے سے آدمی خیر کو مانگتا ہے. وکان الانسان عجولا، اور انسان کیا ہے؟ جلباز ہے، نہ سمجھ ہے. اگر اس کے پاس عقل ہوتی اور سمجھدار ہوتا تو یہ جو منکرین اور معاندین ہے یہ اللہ کے عذاب کو نہ مانگتے، لیکن مانگتے ہیں. اور بعض تو یہ کہتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یا اللہ، اگر یہ پیغمبر سچے ہیں تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسائے یا کوئی اور عذاب جو ہے نا ہمیں چکائے. اس قسم کی دعائیں مانگتے تھے. وجعلنا اللیل والنہار آیتین، دلیل عقلی ہے. نمبر دو، ہم نے بنائے دن رات کو آیتین، اللہ تبارک و تعالی کے توحید کے دو نمونے، اس سے آپ اپنے رب کو پہچان سکتے، اپنے رب کی وحدانیت کو پہچان سکتے ہو. فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرتن، ہم نے دھندلا بنایا رات کے نمونے کو اور روشن بنائے دن کے نمونے کو. رات کا نمونہ کیا ہے؟ چاند ہے. اور دن کا نمونہ کیا ہے؟ سورج ہے. تو چاند کی روشنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیمی رکھی ہے اور سورج کی روشنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز رکھی ہے. یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کے کیا ہے؟ نمونے ہیں. لیکن اس میں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. جو غور فکر کرتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس نظام کو لانا ہٹانا، یعنی دن کے بعد رات، رات کے بعد لانا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جن کو ہم نے شریک ٹھہرایا ہے وہ شریک ٹھہرانے کے قابل نہیں ہے، اہل نہیں ہے. اللہ کا شریک تو وہی بن سکتا ہے کہ جو اللہ جیسا کر سکتا ہو، اور اللہ جیسا کوئی نہیں کر سکتا. دن کے بعد رات لانا، رات کے بعد دن لانا، رات میں جو ہے نا دھیمی روشنی رکھنا، دن میں تیز روشنی، سورج میں تیز روشنی رکھنا، تاکہ رات میں ہم آرام کرے، دن میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرے، حاصل کرے. یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جب کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، نذات میں صفات میں. یہ اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہے. لتب تغو فضلن، دن کو روشنی، دن کے جو دن کا جو نمونہ ہے اللہ پاک نے اس کو روشن کر دیا. کس لیے؟ لتب تغو فضل من ربکم، تاکہ دن کی روشنی میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو، یعنی اپنے رزق کو کیا کرو، طلب کرو، حاصل کرو. ولتعلم عدد السنین، اور یہ جو دن اور رات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں لایا ہے، تاکہ اسی سے جو ہے نا آپ سالوں کی گنتی، مہینوں کی گنتی اور دیگر حسابات کو جو ہے نا کیا کر لے، جان لے. کیونکہ سارے حساب کا دار مدار کس کے اوپر ہے؟ دن رات کے اوپر ہے. تو مہینے کا حساب بھی اسی سے بنتا ہے، سال کا حساب بھی اسی سے بنتا ہے، ہفتے کا حساب بھی اسی سے بنتا ہے، جمعے کا دن اسی سے معلوم ہوتا ہے، ہفتے کا دن اسی سے معلوم ہوتا ہے، اتوار کا دن اسی سے معلوم ہوتا ہے. سمجھے نا، دن رات کے جو ہے نا پیدا ہونے سے. وکل شئ فصلناہ تفصیلا، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کر آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تاکہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام کے تمام سامان عبرت ہے. تو اللہ نے کھول کر بیان کیا تاکہ آپ کے لیے غور فکر کرنا اور اپنے رب کی وحدانیت کو سمجھنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. وکل انسان الزمناہ طائرہ، اور ہر انسان کے ساتھ ہم نے لگا دی اس کے عمل کو، فی عنقہ، اس کی گردن کے اندر، یعنی ہر آدمی کے عمل کو ہم نے اس کے گلے کا ہار بنا دیا اور اس کے گلے میں پڑا ہے. کیونکہ دو فرشتے کندھوں پر بیٹھے ہیں، جو آپ کی اچھائی برائی لکھتے ہیں، وہ آپ کے گردن کندھوں پہ بیٹھے ہیں، آپ کی گردن کے پاس بیٹھے ہیں، اور وہ آپ کی اچھائی اور برائی لکھ دیتے ہیں. کتاب تیار ہو رہی ہے، اور جب یہ کتاب جو ہے نا جب امر جائیں گے کتاب بند، ونخرج له یوم القیامۃ کتابا، اور پھر آپ کے کرتے درتے کو ہم لے کر آئیں گے آپ کے سامنے کتاب کے شکل میں، عمل نامے کے شکل میں. یلقاہ منشورا، آپ ملیں گے اپنے عمل نامے کو، اب کا بلّہ کیا ہوگا، کھلی کتاب کے شکل میں آپ کو ملے گا، آپ اس کو ملیں گے. حکم ہوگا اقرا کتاب کا، کیونکہ ہر آدمی قیامت کے دن کوئی آدمی جو ہے ان پڑھ نہیں ہوگا، سب لکھ کے پڑھے، سب لکھ کے پڑھے، اور سب عربی زبان کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہوں گے، اعمال نامے عربی زبان کے اندر ہوں گے. سمجھے نا، تو ہر آدمی جو ہے نا وہ عربی زبان کو بھی سمجھتا ہوگا اور پڑھنا بھی جانتا ہوگا، پڑھے گا ہر آدمی. تو کہا جائے گا، یعنی پڑھ کر سنانے والے کو بلانا نہیں پڑے گا، اقرا کتاب کا، اپنا عمل نامہ پڑھیے. کفا بے نفس کا لیو مالے کا حسیبا، آج آپ اپنے حساب کے لیے خود کافی ہے، کیونکہ آپ کے اعمال کا پورا ریکارڈ آپ کے عمل نامے کے اندر درج ہے. جب آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اعمال میں سے کوئی عمل رہ نہیں گیا، سب کتاب کے اندر چڑھائے گئے. جو اچھے اعمال ہیں ان کو بھی چڑھایا گیا، جو برے اعمال ہیں ان کو بھی چڑھایا گیا. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے اچھے اعمال میرے سامنے پیش کیے، مطلب یہ کہ محفوظ کیے گئے تو تب پیش کیے گئے، اور جب وہ میرے سامنے پیش کیے گئے تو اس کے اندر وہ تنکا بھی مجھے نظر آیا جو مسجد کے اندر پڑا تھا، اللہ کے بندے نے وہ اٹھایا تھا مسجد سے باہر پھینکنے کے لیے، فی الحال جیب میں پھینکا یا اٹھا کر باہر پھینکا، ایک تنکا مسجد میں پڑا تھا، یہ بھی نیکی ہے. تو اتنی نیکی بھی آپ کے اعمال نامے کے اندر جو ہے نا وہ چھڑی ہوئی تھی، اور اللہ نے دیکھا ہے مجھے. تو کتاب تیار ہو رہی ہے. اچھا، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، اب ترغیب ہے، جو راہ پر آیا وہ اپنے لیے راہ پر آیا، ومن زل، اور جو راہ سے بھٹک کر نکل گیا، فانما يضل عليها، تو وہ جو گمراہی کی طرف چلے گیا وہ گمراہی بھی وہ اپنے اوپر لے کر آیا، گمراہی بھی اس کے لیے ہے اور ہدایت بھی اس کے لیے ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کسی پر نہیں پڑے گا دوسرے کا بوجھ، ہر آدمی اپنا بوجھ اٹھائے گا، ہر آدمی کے اوپر اس کا بوجھ ڈالا جائے گا، دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا. وما کنا معذبین، اور دستیر خداوندی ہے، ہم جو ہے نا سزا نہیں دیتے ہیں کسی قوم کو، حتی نبعث رسولا، جب تک ہم سمجھانے کے لیے پہلے پیغمبر کو نہ بھیجے. قوم گناہ کے اندر مبتلا ہے اور کفر اور شرک کے اندر قوم پڑی ہے، لیکن جب تک سمجھانے کے لیے اللہ کا نبی نہیں جاتا، قوم پر عذاب نہیں آتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی قوم کی طرف جاتا تھا اور ان کو وہ دعوت دیتا تھا اور کفر اور شرک چھوڑنے کا حکم دیتا تھا، قوم انکار کرتی تو اس کے بعد پھر عذاب کا فیصلہ ہوتا. لیکن عذاب کا فیصلہ بھی فوری نہیں، بہت پیچھے تاریخ مقرر کی جاتی تھی تاکہ خوب اچھی طریقے سے قوم کو غور فکر کا موقع ملے. اور قوم جو ہے نا نبی کے بعد زبان سے جب بار بار عذاب کا سنتی تھی تو پھر جری ہو جاتی تھی کہ تو 10 سال ہو گئے ہم سنتے آئے ہیں عذاب آئے گا عذاب آئے گا، پھر قوم جری ہو جاتی تھی، کب آئے گا عذاب، بھیج دے ہمارے پاس عذاب، ہم دیکھنا چاہتے آپ کے عذاب کو. پھر جو ہے نا وہ گھڑی آ جاتی تھی جو عذاب کے لیے مقرر ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پھر جو ہے نا قوم کے اوپر گرایا جاتا تھا اور قوم تباہ ہو جاتی تھی. تو اللہ کا دستور ہے، سنت دستور خداوندی ہے کہ ہم کسی قوم، بستی، شہر، گاؤں کو تباہ نہیں کرتے ہیں جب تک اس سے پہلے پیغمبر کو نہ بھیجے ان کی طرف. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، اور آج کل علماء ہے جو وارث انبیاء ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرِفِيهَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی قوم کی ہلاکت کا تو ہم حکم دیتے ہیں اس قوم کے عیش کرنے والوں کو، اس قوم کے معززین کو، اس قوم کے شرفا کو، کہ آپ کی برادری، آپ کی قوم آپ کی بات مانتی ہے، لہذا ہم حکم دیتے ہیں ان کو کہ آپ اپنی قوم کو بتائیں، آپ خود بت پرستی چھوڑ دے، شرک چھوڑ دے، اور قوم کو بھی بتائیں کیسا نہ کرے. تو ظاہر ہے عیش کی زندگی گزارنے والے اور قوم کے اندر جو شرفا ہوتے ہیں، معززین کہلانے والے ہوتے ہیں، وہ کہاں نبی کی بات مانتے ہیں، وہ کہاں آسمانی کتاب کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، وہ انکار کرتے تھے، اور جب انکار کرتے تھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہوتا. اور دوسرا مطلب جو ہے نا وہ کس کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے ہلاکت کا ارادہ کرتے تھے تو اس قوم کے اندر خوش عیش لوگوں کی تعداد کو بڑھاتے تھے، اس لیے کہ خوش عیش لوگ جو ہے نا وہ کم طاعت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، زیادہ تر وہ معصیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس خوش عیشی زندگی ہے پھر بھی وہ طاعت کا راستہ اختیار کیے ہوئے، خوش نصیب ہے وہ، لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ طاعت کا راستہ اختیار نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے پھر ہم خوش عیش لوگوں کی تعداد قوم کے اندر بڑھاتے تھے اور پھر جو ہے نا وہ سرکشی اور فسق و فجور کا راستہ اختیار کرتے تھے، پھر ہم ان کے اوپر عذاب لے کر رہتے تھے. یہ دوسرا مطلب ہے. انہوں نے کر دیتا امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، تو وہ نافرمانیاں جو ہے نا وہ کرتے تھے، فحق علیہ القول، پھر جو ہے نا عذاب کا فیصلہ ہو جاتا، فدمرناها تدمیرا، اور پھر جو ہے نا ہم نے اکاڑ مارا ان لوگوں کو، جو ہے نا اکاڑ جو ہے نا مارنا اور پھینکنا، تباہ کرنا. وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، سب سے پہلا عذاب قوم نوح کے اوپر آیا تھا، قوم نوح سے پہلے کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں آیا، کیونکہ اس سے پہلے تو گناہ تھے نہیں، کچھ عرصہ پہلے شرک بیماری پیدا ہو گئی تھی نوح علیہ السلام کے بعثت سے کچھ عرصہ پہلے. وسوا یا نصر، جو بزرگ تھے انتقال ہو گیا تھا اور شیطان نے ان کی شکلیں بنائی تھی اور کہا کہ آپ کی تسلی کے لیے میں نے بنائی ہے، آپ ان کو دیکھتے رہیں گے غم کم ہوگا. پھر جب وہ نسل ختم ہو گئی دوسری نسل آئی، کہا کہ آپ کے بڑے تو ان کی پوجا کرتے تھے، اپنے مسائل ان سے حل کرواتے تھے، اور بظاہر تو یہ آپ کو پتھر جو ہے نا نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت میں جن کے یہ شکلیں ہیں ان کی ارواح آ کر اس کے اندر بیٹھی ہے، اور آپ جو درخواست پیش کرتے ہیں وہ سنتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں، اور ڈائریکٹ جو ہے نا آپ کی درخواست سے اللہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں اور وہاں سے منظور کرا کے جو ہے نا واپس آتے ہیں. اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ پاک نے پہلے نبی اور پہلا اول العظم نبی ہے. اس سے پہلے اللہ نے کسی اول العظم نبی کو نہیں بھیجا, پہلا اول العظم نبی ہے نوح علیہ السلام. اور شرک کے رد پر جو ہے نا, یہ پہلے نبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو وحی بھیجی ہے نوح علیہ السلام کی وحی کی طرح ہے. نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء تھے اس کی وحی کی طرح نہیں, اس لیے کہ اس زمانے میں تو شرک تھا نہیں. تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم کو پہلی قوم ہے جس کو اللہ پاک نے ہلاک کیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ہلاکت کا سلسلہ شروع ہو گیا. پیغمبر جاتے تھے, دعوت دیتے تھے, قوم انکار کرتی تھی, اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہوتا تھا, اور پھر اللہ پاک جو ہے ان کو ہلاک کرتے تھے. وکما ہلکنا من القرون من بعد نوح, نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا, اور نوح علیہ السلام کے قوم کے بعد کتنے قوموں کو جو ہے نا ہم نے کیا کر دیا, ہلاک کر دیا. وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا, اور کافی ہے تمہارا رب تمہارے بندوں کے جو ہے نا گناہوں کے خبر رکھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ بندوں کے جو گناہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے, اللہ دیکھ رہے بندوں کے گناہوں کو سب, اللہ اور سب سے اللہ پاک جو ہے نا باخبر ہے. من کانا یرید العاجلہ عجلنا له, جو لوگ دنیا چاہتے ہیں, دنیا کو عاجلہ کہا, اس لیے دنیا فوری ملتی ہے, آخرت تو بعد میں جا کر ملے گی, اس لیے دنیا عاجلہ ہے. جو لوگ چاہتے ہیں دنیا کو, عجلنا له فیہا, تو ہم نے دنیا ان کو دنیا میں دے دی, لیکن بقدر محنت نہیں. دنیا بقدر محنت نہیں, فرق ہے دنیا میں اور آخرت میں. دنیا کے لیے محنت کرو گے تو دنیا آپ کو اتنی ملے گی جتنی دنیا اللہ نے آپ کو دی ہے, بقدر آپ کی محنت کی بقدر نہیں ملے گی. اور آخرت کے لیے محنت کرو گے, آخرت کے لیے محنت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی ثواب آپ کے محنت کے بقدر آپ کو دیں گے. کتنا پیارا فیصلہ ہے اللہ کا. دنیا کے لیے محنت کرو گے تو دنیا بقدر آپ کی محنت آپ کو نہیں ملے گی, وہی ملے گی جو اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہے. اور آخرت کے لیے محنت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی ثواب آپ کے محنت کے بقدر آپ کو عطا فرمائیں گے. آپ کے محنت کا ایک ذرہ بھی بغیر ثواب کے نہیں جائے گا. اس لیے آخرت کے لیے جتنی محنت کرو گے, جتنی محنت کرو گے اتنا اجر ثواب پاؤ گے. اور جو دنیا کے جتنی محنت کرو گے اتنا دنیا نہیں ملے گی, دنیا اتنی نہیں ملے گی, بس جو اللہ نے لکھا ہے وہی ملے گی. آپ ایک دکان کے بجائے, یہ تو انسان کا حرص ہے, ایک دکان کے بجائے 10 دکانیں کھول دیتا ہے, ایک کمپنی کے بجائے 10 لگا دیتا ہے, تو اپنے مشقت میں, تکلیف میں, پریشانی میں اضافہ کرتا ہے, دنیا میں اضافہ نہیں ہوگا. دنیا تو آپ کو وہی ملے گی جو اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہے. وہ پان کے کیبل سے ملے گی, وہ بڑے دکان سے ملے گی, وہ کارخانے سے ملے گی, وہ فیکٹری سے ملے گی, ایک ہو یا 20 ہو اتنی ملے گی. اگر آپ بڑھائیں گے, پھیلائیں گے اپنے کاروبار کو, تو اپنے پریشانی میں, مصروفیت میں اضافہ کرتے ہو, دنیا میں اضافہ نہیں ہوگا, وہی ملے گا. آپ پیچھے سے پانی آ رہا ہے پیپ کے اندر, آپ اس پیپ کو, آپ ایک ٹوٹی پیپ کو لگائیں, 50 لگائیں, تو پانی تو وہی ہے نا, پانی میں تو اضافہ نہیں ہو رہا. 50 ٹوٹی آپ نے لگائی پھر بھی وہی پانی ہے, 1 ٹوٹی آپ نے لگائی پھر بھی وہی پانی ہے. تو جو لوگ دنیا چاہتے ہیں ہم اس کو دنیا کے اندر دیتے ہیں, لمن نریدو, لیکن ان کو دیتے ہیں جن کو دینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں, اور اتنا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں. اجلنا لو فیہا ما نشاؤ, جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں, اور ان کو دیتے ہیں جن کو دینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں. کیونکہ اللہ پاک جانتے ہیں بعض لوگوں کی مزاج کو, دنیا مل گئی تو یہ بگڑ جائے گا, اس لیے ان کو نہیں دیتے ہیں. اور بعض لوگوں کی مزاج کو اللہ جانتے ہیں, دنیا نہیں ملی تو یہ مایوسی کی طرف چلا جائے گا, اس لیے ان کو دیتے ہیں. ثم جعلنا له جہنما یصلاها مذموما مدحورا, پھر ہم نے جو ہے نا ان کے لیے بطور ٹھکانہ جہنم کو تیار کر رکھا ہے. یصلاها, جا گر پڑے گا جہنم کے اندر, مذمومن بدحال, مدہورن راندائی درگاہ, اللہ کا جو ہے نا نافرمان. ومن اراد الاخرتا, اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے, وسعا لہا سعیہا, اور پھر آخرت کے لیے محنت کرتا ہے, وہ مومنن, بشرطے کہ وہ مومن ہو, کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ اکارد ہے. فاولائک کان سعیہم مشکورا, تو ان تمام لوگوں کی جو محنت ہے وہ ساری کی ساری محنت بارگاہ الہی میں کیا ہے, مقبول مقبول مقبول, اور اجر بقدر محنت ملے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. کلا نومد ہا اولائے وہا اولائے، ہرگز ایسی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کے نعمتوں کو روک رکھا ہے اپنے دشمنوں سے، نہیں ایسی بات نہیں ہے. نومد ہا اولائے، جو ماننے والے ہیں ہم ان کو بھی دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں، وہاں اولائے اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کو بھی ہم دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں. میں نہ تھا یہ رب کا، یعنی جو دنیاوی بخشش ہے تیرے رب کا وہ سب کو ملتا ہے. وما کان آتا رب کا، اور نہیں ہے تیرے رب کا بخشش محظوراً کسی سے بند، یعنی دنیا کے اندر اللہ پاک لے کر آئے ہیں تو موت تک رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دنیاوی بخششیں وہ سب کو عطا کرتے ہیں، اللہ نے کسی سے روکا نہیں ہے اپنے دنیاوی بخششوں کو. کافر مسلمان، ماننے والا منکر، سب کو دیتے ہیں. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے دنیا کے اندر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس عہدہ بڑا ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کا گریڈ اوپر ہے زیادہ ہے، کسی کا گریڈ کم ہے. لیکن یہ تو دنیا کے عہدے ہیں، آخرت کے عہدوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ولل آخرت اکبر، اور جو اصل بڑے درجے ہے وہ تو آخرت کے اندر ہے. ولل آخرت اکبر درجات، اور آخرت کے درجے جو ہے نا وہ تو بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں. وہ اکبر تفضیلا، اور آخرت کی جو فضیلت ہے وہ بہت بڑی ہے. لہذا دنیا کے معمولی گریڈ حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو داؤ پہ مرت لگاؤ، آخرت کے جو درجات ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، آخرت کی جو فضیلت ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ وہ گریڈ، وہ درجات، وہ فضیلت وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہے گی، اور دنیا کے گریڈ یہ جو ہے نا ریٹائر ہونے کے ساتھ ختم ہو جائیں گے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اصول کامیابی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. فتقعد مذموما مخذولا، بیٹھ جاؤ گے مذموما بدحال، مخذولا اور بے یار و مددگار، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وقضا ربک، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، یہ تاکید ما سبقہ ہے، اللہ تعبد الا ایاہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ عبادت نہ کریں مگر صرف اللہ کی عبادت کریں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ آپ دنیا میں آئے ہو اللہ کے حکم سے، لیکن سبب ظاہری آپ کے والدین ہے آپ کی دنیا میں آنے کے لیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ میری بندگی کے بعد والدین کے ساتھ احسان کریں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر پہنچے ان دونوں میں سے ایک آپ کے حیات میں بڑھاپے کی عمر کو، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو لفظ ہو ان کے سامنے نہ کہے، اف نہ کہے، سمجھے نا. اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، قول مکرہ، قول مکرہ، یعنی ایسی معمولی بات نہ کہے والدین کے سامنے کہ ان کو ناگوار گزرے وہ بات، بس ان کی مزاج کے خلاف ہو، بس ایسی بات نہ کہے. ولا تنہرہما، اور ترقی من اللہ الی الاعلی، والدین کو نہ جاڑے، والدین کو نہ جاڑے. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے جو ہے نا ادب کی بات کہے، ادب کی بات کہے. شیطان تو آپ کو کہے گا کہ تو آپ کے اوپر بوجھ ہے، آپ کے گھر کو جو ہے نا اس نے گندا کر دیا، بڑھاپے کے اندر کبھی یہاں تو ڈالتا ہے، کبھی یہاں تو ڈالتا ہے. اور بیوی بی جو ہے نا جب شوہر سے کہتی ہے کہ کیا مصیبت ہے آپ کے والدین بڑھاپے کے عمر کے اندر ہمارے پاس آئے، جب کما رہے تھے دوسرے بیٹوں کے ساتھ تھے، اب کبھی یہاں تو ڈالتا ہے، کبھی یہاں تو ڈالتا ہے، پورے گھر سے جو ہے نا بدبو جا رہی ہے، اور گھر جو ہے نا ماحول ایسا ہو گیا کہ آدمی یہاں نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، اور بیٹھا بھی پھر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ تیور بنا کر جو ہے نا باپ کے پاس جاتا ہے اور اس کو جو ہے نا باتیں سناتا ہے کہ وہ باتھ روم کس لیے ہے، اب یہاں کیوں اتر ڈالتے ہو، یہاں کیوں اتر ڈالتے ہو. حالانکہ نہیں سوچتا، جب میں چھوٹا تھا اور اسی باپ کے گود میں تھا، اسی ماں کے گود میں تھا، شادی بیاہ کی تقریب ہوتی تھی اور میں پیشاب پخانہ کرتا تھا، میرا باپ مجمع سے ہنستا مسکراتا چہرے کے ساتھ اٹھتا تھا، اپنے کپڑوں کو صاف کرتا تھا، کبھی جو ہے نا پیار کا چمار بھی مجھے نہیں لگایا, چوما, اور آج میں اس کی بھوک تک کو برداشت نہیں کر سکتا. ماں سردی میں اٹھتی تھی اور سوکھی جگہ پہ مجھے سلاتی تھی, میرے پیشاب پہ خوش ہو جاتی تھی. آج مجھ سے جو ہے نا اس کا تک برداشت نہیں ہوتا, آج مجھ سے اس کی ماوری تکلیف برداشت. ان چیزوں کو نہیں دیکھتا شیطان جو ہے نا آنکھیں بند کر دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, جو کھا کے رکھے ان کے سامنے عاجزی کا بازو. یعنی جس طریقے سے پرندہ اپنے بچوں سے جب شفقت سے پیش آتا ہے تو اپنے پروں کو جو ہے نا وہ اپنے بچوں پر پھیلا کے رکھتا ہے, اس کو عاجزی کا بازو کہتے ہیں. اس طریقے سے آپ کے والدین بڑھاپے میں داخل ہو گئے, بچوں کے معنی نہیں ہے, اب پہلے آپ بچے تھے اب وہ بچے ہو گئے. لہذا جس طریقے سے جب آپ بچے تھے تو انہوں نے شفقت کے بازو آپ پر پھیلا رکھے تھے, اب وہ بچے ہو گئے, اب آپ اپنے شفقت کے بازو ان پر پھیلا رکھے, محبتوں کے بازو اور عاجزی اور انکساری کے بازو جو ہے نا آپ ان کے سامنے پھیلا کے رکھے. من الرحمت, نازمندی سے, وقل رب ارحمہما, اور ان کے لیے دعائیں مانگے کہ اللہ میرے والدین کے اوپر رحم کر, کما ربیانی صغیرا, اس طریقے سے بچپنے کے اندر مجھ پہ رحم کرتے تھے. باپ بیمار رہے, سخت بیمار رہے, لیکن ہمیں کھلانے پلانے کے لیے صبح سویرے گھر سے اٹھتے تھے, جا کر نوکری کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے, ٹیے لگاتے تھے, کاروبار کرتے تھے, اور حلال کا پیسہ کما کر رات کو ہمیں کھلاتے تھے. ماں جو ہے نا بیمار تھی لیکن مجھے سکھاتی تھی, پیشاب پخانے سے جو ہے نا پاک کرتی تھی, اور اس طریقے سے بیماری کے اندر تکلیف کے اندر انہوں نے جو ہے نا کبھی میری خدمت کے اندر کمی نہیں کی. یا اللہ جس طریقے سے بچپنے کے اندر مجھ پہ رحم کرتے تھے تو ان کے اوپر رحم کر, یہ دعائیں مانگا کرے اپنے والدین کے لیے. یہ اصول کامیابی ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس سبق کو جو ہے اچھی طریقے سے سامنے رکھ کر اس پر عمل کیا کرے. ربکم عالم بما فی نفوسکم, یہ ترغیب اخلاص ہے, اخلاص سے یہ کام کرے, محبت سے یہ کام کرے, اپنا فریضہ سمجھ کر یہ کام کرے. تمہارا رب جانتے ہیں تمہارے جو ہے دل کے ارادوں کو, اس لیے محبت سے والدین کی خدمت کرے, بوجھ سمجھ کر خدمت نہ کرے. ان تکونوا صالحین, اگر تم کیا ہو سعادت مند ہو تو تمہارے رب جو ہے نا خوب باخبر ہے. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, اللہ تبارک و تعالی رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اور جو عزیز و اقارب ہے ان کو ان کا حق دیا کرے, یعنی اصحاب حقوق کو ان کا حق دیا کرے. جس طریقے سے ہم بہنوں کو میراث نہیں دیتے ہیں, باپ کا انتقال ہوتا ہے اور باپ کے جو ہے نا ہزار ایکڑ زمین مل جاتی ہے لیکن بہنوں کو نہیں دیتے ہیں, اور ان کے لاکھوں کروڑ روپے مل جاتے ہیں, مکانات مل جاتے ہیں, بہنوں کو نہیں دیتے. اور پھر وہی حال ہے جب وہ خود مرتا ہے تو پھر ان کی بیٹیوں کو ان کے بیٹے نہیں حصہ نہیں دیتے, صاحب حقوق کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں. اور علماء بھی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے, حیات مماد کے مسئلے میں لگے ہوئے. حیات مماد, بھائی قوم جس بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہے, جہنم کے گڑے میں گر رہی ہے, ان گناہوں سے قوم کو آزاد نہیں کرتے, وہ حیات مماد کے مسئلے میں لگے ہیں اور پوری امت کو پریشان کر رکھا ہے. یہ تین چار دن پہلے کے بعد ہے, ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب یہ کیا مسئلہ ہے, حیات مماد کا مسئلہ ہے, اور آج کل جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے نا یہ مسئلے بیان ہو رہے ہیں, علماء ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہیں. میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ کی باتیں نہیں ہیں, علماء کے آپس کی باتیں ہیں, لیکن حماقت ہے ان علماء کے جو سوشل میڈیا پر یہ مسائل بیان کرتے ہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عوام کو پریشان کرتے ہیں. بدقسمتی ہے ان علماء کی اور حماقت ہے ان علماء کی. عوام کے سامنے یہ مسائل بیان کرنے کے نہیں ہے لیکن وہ بیان کرتے رہتے ہیں, کیا ضرورت ہے ان مسائل کو بیان کرنے کی؟ اور یہ مسائل جو بیان کرنے کے ہیں یہ مسائل بیان نہیں کرتے, بلکہ خود بھی ان مسائل پر عمل نہیں کرتے ہیں. خود بھی علماء جو دیہاتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں, اور پھر جب وہ مر جاتے ہیں پھر ان کی اولادیں ان کی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں. یہ حالت ہے. اور حیات مماد مسئلے کے لیے جو ہے نا بڑے یوشل بنے ہوئے ہوتے ہیں, پگڑیاں باندھ کے جو ہے نا میک اپ کر کے میڈیا پہ آ جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں, فالوور بڑھتے ہیں اور آمدنی جو ہے نا بڑھ رہی ہے ہماری. اللہ ان کو ہدایت دے, بدعا تو نہیں دے, اللہ ان کو ہدایت دے کہ اس کام کو چھوڑے, راہ راست پہ آ جائے.
اور جو دین بیان کرنے کے لیے ہے اس دین کو بیان کرے, جو دین بیان کرنے کے لیے نہیں اس کو ایک طرف رکھے, اس کو بیان نہ کرے. اچھا تو حقداروں کو ان کا حق دیا کرے, والمسکینہ مساکین کو حق دیا کرے ان کا, وابن السبیل مسافروں کو ان کا حق دیا کرے. ولا تبذر تبذیرا, اور مت اڑا بیجا اپنے مالوں کو, یعنی تبذیر کس کو کہتے ہیں, انفاق المال فی غیر حقہ, بیجا مال کو خرچ کرنا اسراف ہے, جہاں مال کو خرچ نہیں کرنا چاہیے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان, اس لیے کہ مبذرین جو ہے نا یہ شیطان کے کی کیا ہے, بھائی ہے. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ناشکر ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ, اور اگر آپ کے پاس فی الحال مسکین کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور آپ معذرت کرتے ہو اور آگے آپ کو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مل جائے گی اور کہیں سے جو ہے نا آپ کو پیسے آنے کی امید ہے اور جب وہ آئے گا تو پھر آپ کو دے دیں گے, تو پھر یہ ہے کہ آپ کیا کرے. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, پھر جو ہے نا نرم بات کہے اور مسکین کو رخصت کرے اور اس سے کہے کہ انشاءاللہ کچھ ہاتھ آنے والا ہے, جب ہاتھ آ جائے گا تو ہم جو ہے نا آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ, اور اپنا ہاتھ گردن سے نہ باندھے, یعنی اپنے ہاتھوں کو خرچ کرنے سے نہ روکے. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور اپنے ہاتھ کو جو ہے نا مکمل نہ پھیلائے خرچ کرنے کے لیے, یعنی خرچ کرنے سے روکے بھی نہ اور اس طریقے سے خرچ بھی نہ کرے کہ کل دوسرے سے جو ہے پھر مانگتے پھرے, ایسا نہ کرے, بلکہ ضرورت سے زیادہ خرچ کیا کرے, ضرورت سے زیادہ خرچ کیا کرے. تو بخل بھی نہ کرے اور سارا مال جو ہے نا اٹھا کر بھی اللہ کے نام پر نہ دے کہ پھر رات کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بچے بیمار ہے, دوائی کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, اور پھر جو ہے نا آپ پڑوسی کا دروازہ کٹکھٹا رہے ہو کہ میں نے تو اپنا مال خیرات کر دیا اور بچہ بیمار ہے, دوائی کے لیے پیسہ چاہیے, رات کو جو ہے نا راشن کے لیے پیسہ چاہیے, تو یہ کون سی نہیں کیے. اس طریقے سے نہ کرے, درمیانہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرے, ضرورت سے زائد جو ہے اس میں سے خرچ کرے, اور سارا جو ہے نا ضرورت سے زیادہ ہے سارا ایک سخت خرچ نہ کرے, اس لیے کہ ہر محتاج کے بعد زیادہ محتاج سامنے آتا ہے, تو کچھ ایک کو دے دیا, کچھ دوسرے کو دے دیا, کچھ تیسرے کو دے دیا. اچھا فتقعد ملوما محسورا, یعنی ایسا بھی نہ کرے کہ سارا مال جو ہے دے دیا اور اس کے بعد بیٹھ گئے ملوما الزام خوردہ محسورا پچھتایا ہوا. لوگ جو ہے نا پھر ملامت کرتے ہیں کہ کیوں دیا اپنا مال, اب ہمارا دروازہ جو ہے نا بجا کر ہمیں پریشان کرتے ہو. ان ربک یبسط الرزق, تیرا رب کشادہ کرتا ہے رزق, لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے, ویقدر, اور اندازے پر کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. لہذا رزق کا بڑھنا یہ اچھائی کی علامت نہیں ہے, رزق کا کم ہونا یہ برائی کی علامت نہیں ہے, یہ اللہ کا دین ہے. کسی کے رزق کو بڑھاتا ہے اور کسی کے رزق کو کم کرتا ہے, یہ امتحان کے پرچے ہیں, کسی کا رزق بڑھا کر امتحان لیتا ہے, کسی کا رزق کم کر کے امتحان لیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے, دن رات ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کے اعمال کو. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء, اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور, اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير بك نستعين, اللهم اغفرنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. مولاي عز وجل, جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. ہاں سورہ اسراء ترتیب نزولی کے اندر اس کا نمبر 50 نمبر ہے, یہ رہ گیا تھا بھائی. یہ تو بہت سارے پرچے آ گئے, اتنا وقت نہیں ہے, بہت دیر ہو گئی. یا اللہ ہمارے جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما, جو بیمار ہے مولا عز و جل سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, خدا قرآن مجید کے نور سے ہمارے سنوں کو منور فرما, خدا قرآن مجید کے اوپر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا قرآن مجید ہمارا عقیدہ بنا، خدا قرآن مجید ہمارا عمل بنا، خدا قرآن مجید ہماری زندگی بنا، خدا قرآن مجید کے اخلاق ہمارا اخلاق بنا. خدا ہمارے شیخ کے درجات کو بلند فرما، ہمارا بیٹھنا خدا ہماری محنت ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. جو لوگ ہمارے ساتھ یہاں شریک ہے، جو بہنیں اوپر شریک ہے، اور جو لوگ نیٹ کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شریک ہے، مولا عز و جل سب کی شرکت بیٹھنے کو اپنی برگاہ میں قبول فرما، مغفرت نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل میں نے بتایا تھا کہ تیسرا وارث جو ہے یہ پہلا باب کا اجمالاً سمجھا دیتا ہوں، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. تیسرا وارث جو ہے وہ ذوی الارحام ہے. کیا بولو؟ ذوی الارحام. ذوی الارحام وارث ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی بنیادی طور پر اختلافی چلا رہا ہے، اور اس کی ضرورت بھی کم پڑتی ہے، اس لیے کہ پہلے درجے کے جو اصحاب ہیں وہ اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ مرے اور ان دو میں سے نہ اصحاب میں سے کوئی موجود ہو اور نہ کس میں سے کوئی موجود ہو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بنگلہ دیش کی حسینہ واجد نہیں ہے، ابھی آج کل وزیر اعظم ہوئی ہے، کوئی اور ہے، شاید ہوئی ہے. دو پارٹیاں عورتیں وہاں، دو پارٹیاں دونوں عورتیں چلا رہی ہیں نا، اس لیے پاکستان بھی ان سے سیکھ رہا ہے. ایک خالدہ ضیاء ہے اور ایک حسینہ واجد ہے. تو وہ جو جس کو مروایا تھا، یہ حسینہ واجد کا باپ تھا جو فوج نے مروایا تھا بغاوت میں، شیخ مجیب، نام سنا ہے؟ پاکستان میں سے بنگلہ دیش کو اس نے الگ کیا ہے. تو یہ اس کی لڑکی ہے. تو جب اس پہ حملہ ہوا تو یہ لڑکی باہر تھی. میں یہ نقطے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کہاں تھی؟ باہر تھی، پاکستان اپنے ملک میں نہیں تھی. تو باقی مر گئے، باپ وغیرہ کو مروائے، وہ بچ گئے. بعد میں بس حکومتیں کرتی رہی، وارث مل گئی، بچ گیا، لڑکی بچ گئی. لڑکی وارثہ نہیں ہے. تو تعارف یہی چلا رہا ہے کہ وراثت عہد میں بھی تقسیم ہوتا ہے. اگر کوئی باپ کا سربراہ ہے تو بیٹا بھی سربراہ ہوگا. کیا آپ کے ہاں نہیں ہو رہا ہے؟ موتی صاحب تھے یا پھر کیا ہے، فضل رحمان صاحب تھے پھر کیا ہے، اسد محمود صاحب پھر کیا ہے، بیٹا پوتا پڑ پوتا ہوگا. یہ توارث چلا رہا ہے. حالانکہ شریف نقطہ نظر سے اس میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہ شخصیت ہے پاکستان میں، ہر جگہ ملک میں شخصیت چلتا ہے. اب یہ دوسری طرف سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، اب نقطے کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ ہوتا ہے، خاندان میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سب وہ فیض و الفروز بھی ختم ہو گئے اور سب کیا ختم ہو گئے، ثواب بھی ختم ہو گئے، اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے نا. کس کا؟ اس کا نمبر سب سے آخر میں آتا ہے. تو اسی لیے اس کا موجود ہونا بہت کم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لیکن ہو سکتا ہے. تو یہ لوگ وارث ہے کہ نہیں، صحابہ کرام سے چلا رہا ہے. سراجی کی عبارت آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، آپ کو ضابطہ یاد ہو جائے گا کہ ذوی الارحام کون لوگ ہوتے ہیں. رشتہ دار کو کہتے ہیں، ہر قریبی رشتہ دار کو کہتے ہیں، لیکن وہ رشتہ دار جو صاحب فرض میں سے بھی نہ ہو، اصحاب میں بھی نہ ہو، تو رشتہ دار ہو. بھائی بیٹی کی اولاد رشتہ دار نہیں ہوتے، رشتے نہیں ہوتا. وہ بھی تو رشتے میں ہے، رشتے سے تو آپ نہیں نکال سکتے. ہاں جی، لیکن یہ وہ رشتہ دار نہیں ہے جو اصحاب کہا جائے یا ذوی الفروض کہا جائے. ذوی الارحام تو کہیں گے. آپ لوگ اکثر میرے خیال میں سوئے رہتے ہو نا، اس لیے میری بڑی کوشش ہوتی ہے، بات بھی مختصر کرتا ہوں، لیکن بعض جملے تو بڑے جامع ہوتے ہیں نا. بھئی رشتے کا معنی تعلق پیدا کرنا. تعلق تو سب کا ہے، بیٹی کی اولاد کا بھی ہے، بیٹے کی اولاد کا بھی ہے، بھائی کی اولاد کا بھی ہے، پوتے کی اولاد کا ہے نا. لیکن رشتوں کی نوعیت الگ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کسی کا رشتہ خونی ہوتا ہے, کسی کا رشتہ ولادت ہوتا ہے, کسی کا رشتہ تعلق کی ملکیت ہوتا ہے. تو ان تعلق کے بنا پر رشتوں کے نام بھی بدل جاتے ہیں. لہذا ذوی الارحام جو ہے, جو دیکھو رحم کی جمع ہے, جو عورت کے ذریعے سے رشتہ بنے, عموماً یہ وہ لوگ ہیں. کیا ہے بولو؟ وہ لوگ ہیں درمیان میں رشتہ عورت آتا ہے, رحم سے ہے نا, کیسے بولو؟ رحم سے. تو یہ لوگ وارث ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وَقَانَتْ عَامَتُ الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ, اکثریت صحابہ کی ایسی تھی کہ يَرِثُونَ تَوْرِثُ ذَوِ الْأَرْحَامِ, کہ وہ یرونا, وہ ذوی الارحام کو وارث دیکھنا چاہتے تھے. اور یہی مسلک ہمارے صحابہ کا ہے. اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا میراث لذوی الارحام ویوز المال فی بیت المال, وبہ قال مالک شافعی رحمہ اللہ وذوی الارحام اثنا مر الربا. چلیں, آپ نے دیکھ لیا اختلاف دو طرح کا ہوا. ایک طبقہ صحابہ میں بھی اختلاف چلا رہا ہے, ایک طبقہ زید بن ثابت کا ہے اور ایک طبقہ ابوبکر صدیق دوسرے صحابہ کا ہے. احناف کس کے قائل ہیں؟ ہاں, یعنی ان صحابہ کے ساتھ ہیں جو وہ ذوی الفروج یہ وارث سمجھتے ہیں, دینے کے قائل ہیں, وارث سمجھتے ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام مالک یا امام شافعی, یہ حضرات نہیں قائل ہیں. لیکن سن لو, بعد میں متاخر شوافے اور مالکیہ کا متاخرین, انہوں نے اس کو وراثت میں شامل کیے تو مسئلہ متفق ہو جائے گا. بس کیا ہو جائے گا؟ میں اکثر بیشتر اس پر زور دے رہا ہوں. یہ میراث کے قواعد جو ہیں, یہ 3 گھنٹے کا بھی سبق ہے, 1 ہفتے کا بھی سبق ہے. کیا؟ 1 ہفتے کا بھی سبق ہے اور سارا سال کا بھی سبق ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ وجہ کیا ہے کہ بھائی, یہ تو کتابوں میں جو وراثت کے مسائل ہیں تو متاخر فیصلے کو دیکھا جاتا ہے. کیا؟ متاخر کو دیکھا جاتا ہے. اور پھر جس پر اتفاق ہو چکا ہو, بنیادی اختلاف تو علم کی توسیع کے لیے آپ کو پڑھنا ہوگا, دلائل کو سمجھنے ہوں گے. لیکن اگر مفتا بھی ہی قول ڈھونڈ رہے ہو تو وہ تو پھر ایک ہی ہوتا ہے نا. تو یہ اتنا بڑا اختلاف, پھر ہر کے دلائل, پھر قرآن کی آیات پیش کرنا, وہ الرام باز ماولا باز فی کتاب اللہ, دوسرے عقلی دلائل, نقلی دلائل. تو لیکن جب سب کا اتفاق ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. کیا ہو گیا؟ لہذا ذوی الارحام رشتے میں شامل ہے اور وارث ہے. اب پہلا حکم یہ ہے کہ ذوی الارحام وارث ہے کہ نہیں, تو میں نے کہا ہے. کیا بولو؟ کتاب اللہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بھئی یہ جو رحمی رشتے ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ آپ کے ایک دوسرے سے مقدم ہے. جیسے اولا رجلن وراثہ کے بارے میں کہا تھا کہ جو پہلا قریب ہوگا اس کو پھر وراثت دیں, یہاں بھی کہتے بعض بعض سے اولا ہیں. تو یہ نقطہ یاد رکھے مولانا, دورے کا مقصد یہ کہ ضابطے سمجھے کہ جو قوانین, جو طریقہ ترتیب, مختصر بات یہی ہے, اصحابہ میں جو 4 قسمیں ہیں, جس کو قسم اول قرار دیا ہے اس کی موجودگی میں 3 معروم ہوتے ہیں اور وہ سارے مال کا حافظ ہوتا ہے. ادھر بھی وہی قانون جاری ہوگا. کیا؟ جو قسمیں تھا اصحابہ میں تھا, فی نفسی میں پہلا درجہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, ایسا تھا نا, ادھر بھی وہی ہوگا. 4 درجے آپ کے سامنے آئیں گے. کتاب کی 5-6 صفحے اس پہ لگائے ہیں, باتیں زیادہ کی ہے. لیکن یہ باز قول آپ خلاصے پر آئیں. جو درجہ اول ہے وہ مقدم ہوگا. درجوں میں اس طرح تقسیم ہے جو اصحابہ میں ہے, بالکل وہی, اسی کو سامنے رکھو. وہاں درجہ اول میں اصحابہ کون سے لوگ تھے؟ جو میت کے اجزاء میں سے ہوتے, فرا میت تھا. ادھر بھی فرا میت ہوگا. کیا؟ بیٹی کا اولاد، بولو، بیٹی خود ذوی الفروض میں سے ہے اور بیٹی کا اولاد چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، نواسا نواسی، یہ یا پوتی کا اولاد، پر پوتی کا اولاد، خود پوتی ذوی الفروض میں سے ہے. مولانا کتاب کو نہ دیکھے، کتاب تو آپ کے پاس ہے بھی نہیں، میں بڑی اہم نقطے سمجھا رہا ہوں، بعد میں نہیں آئے گا. دیکھو بندہ ہو جائے، یہ اولاد سے شروع کرو، اولاد زیادہ حام میں آتا ہے، اولاد میں سوا بھی ہے، اولاد میں ذوی الفروض بھی ہے. اب میں بات اولاد پہ کرنا چاہتا ہوں، نچوڑ پیش کر رہا ہوں، غور سے سنو. زید ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، یہ اولاد ہو گیا. وراثت کے قانون میں بیٹا کیا ہے؟ اصبا، زور سے بولو نا، کتاب ختم ہو گیا، ابھی تو تتمہ ہے، دو دن کا سبق ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں جو میں سمجھانا چکا ہوں. بیٹا کیا ہے، بیٹی کیا ہے، بیٹی کیا ہے؟ پہلا درجہ ختم ہو گیا، اولاد کے درجے سمجھا رہا ہوں. یہ ذوی الفروض ہے، بیٹی اور بیٹا اصبا ہی، ٹھیک ہے نا. اب پہلا درجہ ختم ہو گیا، پہلے درجے میں ایک اصبا، ایک ذوی الفروض، کوئی ذوی الارحام نہیں ہے، یا ہے، پہلے درجے میں نہیں ہے. اب دوسرے میں آؤ، دوسرا تو بیٹے کا اولاد ہوگا نا، کیا بیٹے کے اولاد کی طرف آ رہا ہوں اور بیٹی کے اولاد کی طرف آ رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ تو بیٹے کے اولاد میں کون ہوگا، زور سے بولو. اصبا کا نام نہیں دے رہا ہوں، پہلے مجھے بتاؤ اس کو کیا بولتے ہو. بیٹے کا جو اولاد ہوگا آپ کا کیا بنے گا، پوتا پوتی ہوگا نا، یہ پوتا ہے یا پوتی ہے، دونوں کا نسب کس سے ثابت ہے؟ بیٹے سے نا. بیٹے کا اولاد ہے تو بیٹی کی شادی تو ہوگی، اولاد کدھر سے آیا، بیٹے سے ہے نا، لیکن یہ اولاد کس کی طرف منسوب ہوگا؟ ہاں، بیٹی کی طرف نا، تو اوپر والا حکم لے لیا، کس کا لے لیا، اصبا کا حکم لے لیا، بیٹا اصبا ہو گیا. جیسا خود اپنی بیٹی ذوی الفروض تھی، پوتی بھی ذوی الفروض میں ہوگا. اب سمجھ میں آ گیا، سارا ابہام ختم ہو جائے گا، بنیادی بات ٹھیک ہے. اچھا، اب ادھر جو بیٹی کا اولاد ہوگا، کیا بیٹے کے اولاد کو تو ہم نے اساس ذوی الفروض اور اصبا کا حکم دے دیا، اب بیٹی کے اولاد کی بات کر رہا ہوں. بیٹی کی اولاد جو ہے، یہ خود یہ زید کی طرف، جو جس کی بیٹی ہے تو اس کی طرف جائے گا، کہیں اور جائے گا، کہیں اور جائے گا، لہذا وارث شرعی اصبا ذوی الفروض میں نہیں آیا، ان کو ذوی الارحام میں شمار کی. اب آ گیا نقطہ سمجھ میں، یہی سے جھگڑا شروع ہوتا ہے. بیٹی کا اولاد ہو، پوتی کا اولاد ہو، پر پوتی کا اولاد ہو، یہ سارے کے سارے مذکر ہے، مؤنث ہے، اس کو کس میں لے جاؤ، ذوی الارحام میں لے جاؤ، پکا ہو جائے گا. کوئی دس کتابیں نہ پڑھی، یہ نقطہ یاد رکھے کہ اولاد کدھر جاتا ہے، اور اسی کو بنیاد بناؤ. مولانا یہ ایک باب میں پورا باب حل کر رہا ہوں، کہ چونکہ اس کا تقسیم بین ہی اولاد کا وہی ہے جو اسے اصبا میں ہوتا ہے، لیکن وہ خونی رشتہ ہوتا ہے، یہ رحم والا رشتہ ہے، زوج کوئی اور ہے، چاہے بیٹی کا شوہر ہے، چاہے پوتی کا شوہر ہے، چاہے پڑ پوتی کا شوہر، صحیح ہے نا. تو ترتیب اولاد ہونے میں تو برابر ہے، تو ہم وہی رکھیں گے. تو اول درجے کا اصبا اولاد میں وہ مقدم تھا، اولاد مقدم تھا، ذوی الارحام میں اولاد کا اولاد مقدم ہوگا، جو بیٹی کا اولاد ہوتا ہے، پوتی کا اولاد ہوتا ہے، اور کیا پڑ پوتی کا اولاد ہوتا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، وہ کس میں جائے گا؟ ہاں جی، ذوی الارحام میں جائے گا. یہ پہلا درجہ ہوا. کیا پہلا درجہ کون سا ہو گیا؟ اولاد کے زمرے میں جو آتا ہے، جو تینوں مؤنثات آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ تینوں مؤنثات آتے ہیں. تو ضابطہ بھی یہی ہوگا، جیسے وہاں الاقرب فالاقرب تھا، اس درجہ اول کے ہوتے ہوئے کیا باقی تینوں کیا ہوتے تھے؟ ادھر بھی جب نواسا نواسی پڑھ نواسا پڑھ نواسی میں سے کوئی ہوگا، اور نانا نانی وغیرہ کوئی پوپا پوپا بولتے ہیں کیا، پوپی بولتے ہیں، خالہ بولتے ہیں. اب آہستہ آہستہ اوپر چلیں گے، پھر اوپر جائیں گے، پھر اوپر جائیں گے، جیسے اس میں جاتے تھے، یہ سارے درجے ساکت ہو جائیں گے، الاقرب فالاقرب چلے گا. سمجھ گئے؟ کون سا قانون چلے گا؟ اقرب. جیسا وہ قانون ہے وہ یہاں ہے، زیادہ باتیں نہ سمجھے. قریب کی ہوتی ہوئی بعید کو محروم کیا جائے گا. اچھا، ایک قانون، یہ ضابطہ توریث ذوی الارحام ہے. ذوی الارحام کو کس طرح وارث بناؤ گے؟ مختلف ورثا کے موجود، مختلف ذوی الارحام کے موجود میں اقرب فالاقرب پر وارث بنائیں گے. اگر وہ بھی نہیں ہے، درجے برابر ہیں، تو جہد کو دیکھا جاتا ہے. بولو، جیسا پوتی کا بیٹی ہے، غور کرو، کس کا؟ پوتی کا بیٹی ہے، بیٹی، اور نواسے کا، نواسی کا لڑکا ہے، درجے تو برابر ہیں. ادھر پوتی ہے، ادھر نواسی ہے، برابر ہے کہ نہیں برابر؟ اس کا بھی اولاد ہے، اس کا بھی اولاد ہے، کس کو وارث بناؤ گے؟ ہاں، برابر ہے درجوں میں. ہاں بولو. نہیں پتا جی. ہاں نہیں سن رہا ہوں آپ کی بات، آپ کو پتہ بھی نہیں ایسے جنجال ہیں. ضابطہ سننے سے ہوتا ہے. ضابطہ یہ ہے، جب درجے میں برابر ہو، کیا بولو، برابر ہو، تو جو ولد وارث ہے کیا، یعنی ذیل فروس کے اسبا کا، اس باپ یا اوپر والا، وہ وارث کے درجے میں ہے اور اس کا نہیں ہے، تو جو ولد وارث ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. یہ بھی وجہ ترجیح ہے. مثلا میں نے آپ کے سامنے دو بندے رکھے تھے، اولاد پوتی کا ہے اور ادھر بیٹا کس کا تھا؟ نواسے کا، نواسی کا بیٹا تھا، یا نواسے کا ہو، جو بھی ہو، درجے تو برابر ہے، درمیان میں واسطے برابر ہے، لیکن پوتی کا جو اولاد ہے، ان کا ماں جو پوتی ہے، وہ وراثت میں شامل ہے نہیں شامل؟ کس میں شامل ہے؟ ذوی الفروض میں شامل ہے. اور یہ جو نواسوں کا اولاد ہے، درجے تو برابر ہے، لیکن ان کی جو اصول ہے ماں باپ ہے، وہ وراثت میں نہیں ہے، لہذا ان کو محروم کریں گے، اس کو وارث بنائیں گے. نہیں سمجھ گئے؟ کتنے ضابطے ہو گئے؟ ہاں، دو. تیسرا درجہ، اگر جو کل پرسوں سمجھا رہے تھے، بعض اوقات ایسا جو سراجی میں ایک بڑا نقشہ بھی دیا کہ اوپر نیچے بہت سارے ہیں، طبقے در طبقے میں اولاد پھیلا ہوا ہے، پھر تو فرق ہوتا ہے، اوپر درجے میں، دوسرے درجے میں، تیسرے درجے میں، تو مذکر مؤنث میں بھی فرق ہوگا. یہ وہ جگہ ہے جہاں احناف کا اختلاف آپس میں ہے. ایک امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کی رائے تو منتشر ہے، البتہ امام محمد صاحب کہتے ہیں کہ اوپر میں تقسیم کرو، جہاں مذکر مؤنث الگ ہو گئے ہیں درجوں میں، وہ تقسیم نیچے لے آؤ. امام محمد صاحب کے، امام ابو یوسف کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اوپر کو چھوڑو، جو زندہ ہیں، کیا بولو، جو زندہ ہیں، سب سے نیچے جو ہے ان میں تقسیم کرو. فتویٰ امام محمد صاحب کے قول پر ہے، اور بخارا کے علماء اور وہاں کوفہ اور اس کے بڑے بڑے فقہا حضرات نے امام یوسف کے قول کو لیا ہے، تَيْسِيرًا لِلتَّقْسِيمِ، آسانی کے لیے. کس کے لیے؟ یہ لبا مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اولاد میں اس طرح تقسیمیں ہوگی، اولاد کا مؤنثات کا اولاد پہلے درجے میں ہوگا، جو اولاد ہے جس میں پوتی کا اولاد ہے، جس میں بیٹی کا اولاد ہے، جس میں اور پر پوتی کا اولاد ہے، چلتے جاؤ، سمجھ گئے نا. جہاں تک نرینہ اولاد ہے، اصب بیٹا پوتا سبا، ادھر مذکر کی طرف سے جو لین نیچے جائے گا یہ اصبا بنتے جائیں گے، بولو اصبا بنتے جائیں گے. اور اولاد کا جو اولاد ہے، بیٹے کا جو اولاد ہے، وہ بیٹی کی طرح منسوب ہوگا. کیا؟ اور بیٹی کی وجہ سے بیٹا نسلن خون ایک ہے، وہ اصبا میں ہے، تو وہ مذکر اولاد بھی اصبا میں آ جائیں گے. اور جو بیٹی کا اولاد ہے وہ باپ کی طرح منسوب ہوتا ہے، اس کا باپ اور ہے، لہذا وہ ذوی الارحام میں ہوگا. اس مسئلے کو سمجھ گئے؟ یہ کون سا ہوا؟ ذوی الارحام میں کون سا طبقہ ہوا؟ ہاں، پہلا طبقہ ہو گیا. عموماً اس پر مسئلہ آ جاتا ہے. کیا؟ اس لیے کہ بہت پھیلا ہوا ہے، یہ جزیت والا مسئلہ ہو گیا. تو کہتے ہیں اس کی چار قسمیں ہیں. پہلا وہ ہے جو میت کی طرح منسوب ہوتا ہے، اولاد البنات و اولاد البنات الابن. آ گئی نا بات؟ بیٹیوں کا اولاد اور پوتیوں کا اولاد. کیا؟ اس کا اولاد. دوسرا ثانی وہ یہ جو میت اس کی طرح منسوب ہوتا ہے، نانے نانیا. کیا؟ نانا. نانا کون ہوتا ہے؟ وہ بھی درمیان میں ماں نہیں آ گئی. میں نے کہا کہ رحم کا معنی یہ ہے کہ اولاد عورت کی وجہ سے ہے، تو ادھر تو بیٹی حائل ہو گئی، اس کی وجہ سے اولاد، بیٹی کا اولاد. بیٹی کی وجہ سے آپ کے رشتے میں ہے یا کسی اور کی وجہ سے؟ بتاؤ. اپنے پو نواسوں کو آپ گود میں اٹھا کے رہتے ہیں، بازار میں تو اور بہت سارے لڑکے گھومتے ہیں، اس کو کیوں نہیں لیتے؟ بولو نا، بیٹی کی وجہ سے نا. تو وجہ درمیان میں کون آ گئی؟ عورت آ گئی نا. ادھر جو ماں کی باپ ہو، تو ماں کی باپ کو ابو ابو بول رہے ہیں، اوروں کو ابو کیوں نہیں بولتے؟ بولو، عورت آ گیا نا. تو ساکتات جو جد ہو یا جدہ ہو فاسدہ. اچھا، جدہ کون سا فاسدہ ہوگا دادی؟ وہ جو درمیان میں نانا آ جائے. کیا آ جائے؟ جدہ فاسدہ. یمیل الجنس یمیل، الجنس یمیل الجنس ہوتا ہے نا. تو جو جد فاسد ہے تو ادھر تو نانی آنا چاہیے، جو جدہ فاسدہ ہے تو وہاں تو نانا درمیان میں آنا چاہیے، تو فاسد کے ذریعے سے وہ بھی فاسد ہو جاتا ہے. جیسے گدا ایسا بوجھ. سنا ہے کیا؟ میں کبھی یہ بات تو اچھی نہیں، چونکہ سبق پھیل رہا ہے کلاس میں، کبھی میں گپ شپ پہ کبھی کہتا ہوں کہ جیسی تنخواہیں ہوگی ایسی پڑھائی ہوگی. سمجھ رہے ہو کیا؟ اور جیسا خوراک ہوگا ایسا جسم بنے گا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ باندھے ہوتے ہیں. تو یہاں دوسرے درجے میں نانا نانی آتی ہے، فاسدات آتی ہے. جب پہلے درجے کا نہ ہو تو وہ وارث بنے گا. ضابط اور قانون وہی ہے جو اصبا میں ہے. اس پر بار بار بات نہیں کروں، قانون آپ نے وہی لاگو کرنا ہوگا جو کس میں ہے؟ اصبا میں. یہ دوسرا درجہ. تیسرا کون سا ہے بولو؟ ثالث. کیا؟ الى ابوی المیت. کیا بولو؟ ارے وہی اچھا اچھا تو بات کی ہے، وہ تو جد کی ہے. میت کے باپ ماں باپ کی طرح منسوب ہے، تو تمہارے بھائی بہنیں ہوں گے نا. کیا ہوں گے؟ اولاد الاخوات وبنا وبنات الاخوة وبنو الاخوة. یہ کتنا آسان ہے. یعنی جو باپ کا جز بنے گا تمہارا بھائی بنے گا، بھائیوں کا اولاد جو مؤنثات ہیں، مذکر نہیں. بھائی اللہ کی اور اللہ کی اور حقیقی بھائی کیا ہے؟ اصبا ہے کہ نہیں؟ تو مذکر اولاد اس کے بھی اصبا بنے گا، مؤنث ذوی الارحام میں چلا جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھتیجے بولتی کیا کہتے ہیں؟ اور بہن والا جو ہوگا وہ بانجی. تو بھتیجے بانجی یہ وہ رسا یا اصبا میں آتے ہیں. عورت کی بات ہو رہی ہے نا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تیسرا قسم ہو گیا. اور چوتھا قسم کون سا ہے؟ چچا، آخیافی چچا، چچاؤں کا اولاد. خود چچا کی بات نہ کرو، وہ اصبا میں پہلے پڑ چکے. کیا؟ یہ جب آپ بیٹھو گے تو رسا، اگر آپ کو میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں جو شوقین طلباء ہیں، تو اگر آپ بیٹھو گے تو ایسا ایک لمبا کاغذ لو گے, زید لو گے, ہاں تو زید سے پھر چاروں طرف جو ہے نا اس کے بیٹے, اس کے ایک بیٹوں کا سلسلہ نکالو. یہ مفید الوارثین میں شاید اس طرح نقشہ ہے, میں نے کسی کتاب میں دیکھا ہے, وہ جو عربی کے اس میں تو ہے. ایک زید کو درمیان میں لے لو, کس کو بولو یہ میں درمیان میں بیٹھا ہوں, تو یہ میرا جو اوپر جائے گا وہ میرا اصول ہوں گے. کیا ہوں گے؟ تو اس کے باپ دادا پر دادا بناتے جاؤ. آپ کے سامنے دادا بھی آئے گا, نانا بھی آئے گا, دادی بھی آئے گی, نانی بھی آئے گی, تو ان میں سے کوئی فاسد ہوگا, کوئی زبر حرام میں جائے گا, کوئی اصحاب میں جائے گا, ٹھیک ہے؟ اس طرح نیچے بھی تو جاؤ, وہ فرو آ جائیں گے, بیٹا بیٹیا شروع ہوگی, تو بیٹے میں پھر کیا ہو جائے گا, کوئی بیٹا مذکر کی سمت میں اصحاب بنتے جائیں گے, اور ادھر اپنے اولاد میں ذیل فروع اور اولاد ذیل ارحام بنتے جائیں گے. تو اصول فروع ہو گئے. کیا؟ پھر آپ کا اطراف ہو گئے بھائی. کیا ہو گئے؟ بھائی اور بہنیں. کیا؟ تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ بھائی بہنوں میں سب کے حقیقی الاتی بھائی وہ تو ضرور, وہ تو اصبا ہے. کیا ہے؟ اصبا ہے. اس کے اندر ہی نہ اولاد بھی اصبا بنے گا, باپ کی جگہ بنے گا, لیکن عورتیں پھر زبیر الرحام میں چلی جاتی ہے. اس طرح آپ کی بہنیں ہیں. کیا بولو؟ ایک بہنوں کا اولاد ہوتا ہے تو وہ بھی پھر زبیر الرحام میں چلے جائیں گے, اس لیے کہ بہن واسطہ آیا نا. کیا آیا؟ بہن واسطہ گیا. یہ آپ نے اپنے طرف جو ہے نا ایک چاروں طرف جو ہے نا پیدا کر لیے. کوئی بہنوں میں آتا ہے, کوئی بہنوں کا اولاد ہے, کوئی بھائیوں کا اولاد ہے, اور کوئی جو ہے نا کیا ہے آپ کا اولاد ہے, کوئی ماں باپ آپ کے اصول ہیں, کوئی آپ کے فروع ہیں, کوئی آپ کے اطراف ہیں, ایسے بنتے جائیں گے. تین درجے تو اس میں آ جائیں گے. اس کے بعد پھر باپ کی طرف چلو گے, اس کے بھائی ماں اس کے بہنوں کو دیکھو گے تو آپ کے خالے بنیں گے, پوپیاں بنیں گے, ماں والا خالہ بن جائے گا اور باپ والا پوپی بن جائے گی, وہ پھر زبیر الرحام میں آ جائیں گے. کیا؟ لیکن اس کو مذکر کو نہیں لوگے, وہ آپ کے چچے بنیں گے. مذکر جو ہے بھائی کا, باپ کا جو بھائی ہوگا, باپ کی بہن اور چیز ہے, باپ کی اور چیز ہے. مذکر کی طرف نہیں جاؤ گے, وہ کس میں آئے گا؟ وہ اصحاب میں آئیں گے. اس کے بعد پھر جد کی طرف چلیں گے. کیا؟ تو ان کی بھی جو پھر ہوگا وہ آپ کی جد بنے گا. کیا بنے گا؟ جد بنے گا. تو پھر اس کا جو بھائی ہوگا وہ بھی آپ کا ایک قسم کا جد ہوگا, اس کی جو بہن ہوگی وہ بھی آپ کے پاس کیا ہوگی؟ جدہ ہوگی. ماں کی جو ماں ہوگی آپ کی نانی ہوگی, اور اس کی جو بہن ہوگی آپ کو ایک قسم کی نانی لگتی ہے. یہ شجرہ نسب ہے, اس سے ایک طرف سے اصحاب بنتے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے کیا بنتے جاتے ہیں. یہ آپ کو ترتیب سے صاحب سراج نے کہا کہ پہلا درجہ اولاد کا ہے, پھر دوسرا جو ہے نا اصول کا ہے, پھر تیسرا جو ہے نا اطراف کا ہے, پھر چوتھا جو ہے نا وہ چچاؤں کا ہے, اور اس کے اولاد ہے. یہ چار درجے اس میں ہے, اس میں آپ اولاد کو وراثت کو تقسیم کر سکتے ہو. ترتیب جو ہے آپ نے وہی رکھنا ہے جو کس کا ہے, جو اصحاب ہے. ضابطے آپ نے وہی رکھنے ہیں جو کس کے ہیں, اصحاب کے ہیں. لیکن یہاں صاحب سراجی نے بہت لمبا کیا ہے. اس نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ بھائی یہ کدھر, یہ سامنے جو ہے نا صنف سارس جو کہ میت کے منصوب ہوتے ہیں, اولاد اخوات بنات الاخوہ اور بنو الاخوہ لام, اور صنف رابع جو ہے نا جو کہ جد کے میت کے منصوب ہوتے ہیں, وہ عمات ہوتے ہیں, عمات چچے ہوتے ہیں, خالو ہوتے ہیں, خالے ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے زبیر الرحام میں شمار ہوں گی. کیا ہوں گے؟ یہ چار قسمیں ہوگی. آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت محمد بن حسن سے ہے کہ اقرب الاصناف صنف ثانی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا عبارات لمبے چھوڑے ہیں, اس میں تو یہ کہتے کہ امام محمد سے یہ قول موجود ہے کہ صنف ثانی مقدم ہے, یعنی نانا نانے, لیکن یہ راجح نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ آپ نے وہی ترتیب لینا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ایک روایت یہ ہے, وہ سما اس کے بعد ہے, پھر اس کے بعد ہے, پھر اس کے بعد ہے. امام یوسف حسن بن زیاد سے یہ روایت ہے کہ اقرب اصناف صنف اول ہے, پھر ثانی ہے, پھر ثالث ہے. کیا بولو؟ پھر رابع ہے کا ترتیب الاسابات، کیا معنی ہوا؟ جو ترتیب کس میں ہے وہی اتنا ہوگا، کیا ہوگا؟ وَهُوَ الْمَعْخُوذْ بِهِ، یہ عبارت یاد کرو. کیا معنی ہے اس کا؟ نہیں نہیں نہیں، وَهُوَ الْمَعْخُوذْ بِهِ معنی یہ ہے کہ اس پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے. دوسرے لفظوں میں یہی مفتی بھی قول ہے. تو میں نے یہی سب سے پہلے بیان کیا کہ بھائی چاروں ترتیب میں سے یہی ترتیب لے لو. اقوال بہت ہیں، اور بھی ہے اور بھی ہے، لیکن جس پر احناف نے عمل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اول کو اول، دوسرے کو دوسرے کو، تیسرے کو تیسرے، چوتھے کو. جو ترتیب وہاں ہے کہ پہلا سب پر مقدم ہے، دوسرا بعد میں ہے، تیسرا بعد میں، چوتھا، ادھر بھی وہی ترتیب ہوگا. باقی تحقیق کے لیے اقوال مختلف ہیں، لیکن معمول بہا یہی ہے. ماخوذ بھی کا معنی کیا ہے؟ یعنی دوسرا تعبیر وہ بھی یفتا، کیا فتویٰ اسی پر ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ صاحبین کے نزدیک صنف سارس مقدم ہے. ہاں جی، بہرحال یہ تو بعض اقوال ہے نا، کیا ہے بولو؟ باقی آپ کو اس کو، اب اس نے بہت لمبی چوڑی صنف اول پر اور کام کیا، کلام کیا ہے، پھر اولاد پر خوب لمبا چوڑا کلام کیا ہے، اور پھر سارس پر ہے، ثانی پر ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے، اولاد کو الگ لایا ہے. یہ پانچ چھ سب اس کا آپ کا مطالعہ کرو، جو میں نے آپ کو خلاصہ بتایا اس خلاصے سے آپ حل کر سکتے ہیں. بس ہاں، وارث ختم ہو گئے. کیا ہو گئے؟ وارث ختم ہو گئے. اب آپ کا قوانین میراث بھی تقریباً ان بابوں میں ہے. اس کے علاوہ جو باقی باتیں ہیں وہ اس کا متعلقات ہیں. کیا ہے بولو؟ متعلقات. جو فقہ اصل باب فقہ کا ہے، اصل باب فقہ کا اس لیے ہے کہ ذوی الارحام کے بعد جو اس نے باب لائی ہیں، اس میں ایک دو باتیں اہم ہیں وہ میں کل بتا دوں گا، آج ٹائم پورا ہو گیا. جی، اس کے بعد خنسا کو لایا گیا، حمل کو لایا گیا ہے. کیا بولو؟ خنسا، مفقود، اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ. تھوڑی باتیں رہ گئے، سمجھ گیا؟ بس ہاں، بس دعا کر لیتے، ٹائم تمہارا ہو گیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو عمل ناصب فرمائے، اعمال صالحہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے. ہمارے شیخ مرحوم کے لیے خصوصی دعا کرو، جنہوں نے یہ بہت بڑی خدمت کر کے ہمیں ساری عمر عبادت کرنے کا موقع فرمایا، تعلیم کا موقع فرمایا، پڑھنے پڑھانے کا موقع فرمایا ہے. آج ہم اس کی روح کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ خوش رکھے، بدن جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور اولاد پر بھی رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ عزت کی جاریوں کو جاری اور ساری رکھے. اللہ ہمارے اس وقت طلباء اور علماء جو شریک ہیں، دور دور سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، اور اس کوشش کو کامیاب فرمائے، اور ان باعمل باکردار علماء کا مقام عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. بس